السلام علیکم سامعین کرام.
آپ سن رہے ہیں ریڈیو پاکستان سے نیوز اینڈ کرنٹ افیئر چینل سے آپ کا اپنا پسندیدہ پروگرام صبح بخیر پاکستان. میں ہوں آپ کی میزبان عالیہ کیسر. میرے ساتھ اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہے مسعود بیگ,
صبح بخیر پاکستان,
اور عمر حیات خان,
صبح بخیر پاکستان.
آج منگل 12 جماد الاول 1439 ہجری 30 جنوری 2018 ہے. اور آپ کا اور ہمارا ساتھ رہتا ہے ٹھیک اب سے لے کر 10 بجے تک. اس پروگرام میں ہم مختلف اہم موضوعات کا احاطہ کرتے ہیں. سب سے پہلے نظر ڈالیں گے آج کے کچھ اہم موضوعات کی شہ سرخیوں پر. وزیراعظم شاہد خاقان عباسی نے کہا ہے کہ عوام آنے والے انتخابات میں کارکردگی کی بنیاد پر ووٹ دیں گے. اقتصادی تعاون تنظیم اٹرنی اور پروسیکیوٹر جنرل کانفرنس آج اسلام آباد میں شروع ہو رہی ہے. پاکستان اور ترکی نے توانائی کے شعبے میں دو طرفہ تعلقات بڑھانے پر اتفاق کیا ہے. وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری نے کہا ہے کہ مسلم لیگ نون فوری انصاف کی فراہمی کے لیے عدالتی اصلاحات لائے گی. نافٹا کو ان بلاک کرنے کے حوالے سے کینیڈین تجاویز کو صدر ٹرمپ کے ٹریڈ چیف نے مسترد کر دیا ہے. ٹرمپ انتظامیہ نے فی الحال روس پر مزید پابندیوں پر روک لگا لی ہے. افغانستان میں حالیہ دہشت گردی کی لہر کے پیش نظر صدر ٹرمپ نے طالبان سے مذاکرات سے انکار کر دیا. شمالی کوریا نے جنوبی کوریا کے ساتھ مشترکہ ثقافتی تقریب منسوخ کر دی. شام کے معاملے پر سفارتکاروں کے مابین مذاکرات کا آغاز روس کے تعاون سے آج ہو رہا ہے. اقوام متحدہ نے شام کے شہر غوطا میں جنگ بندی پر زور دیا ہے. اور انڈر 19 پاکستان ورسز انڈیا, اس کے حوالے سے ہم آپ کو اپڈیٹ بھی کرتے رہیں گے. پاکستان نے اب سے کچھ دیر پہلے تک 7 وکٹیں گنوائی ہیں 45 رنز پر. یہ کچھ اہم موضوعات سامعین کرام ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیے, اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ انہی چیدہ چیدہ موضوعات کا ہم تفصیل جائزہ لیتے ہیں ہر پہلو سے, کس طرح سے سیاست پاکستان کو متاثر کر رہی ہے یا دیگر معاملات عالمی منظرنامے میں ایک بڑی تبدیلی لا رہے ہیں. مختلف پہلوؤں کا تفصیل جائزہ لیں گے مختصر وقفے کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے, سنتے رہیے آپ کا اپنا پروگرام صبح بخیر پاکستان.
ریڈیو پاکستان کے نیوز اینڈ کرنٹ افیئرز چینل سے آپ سنتے ہیں پروگرام نیا دن, پیر سے ہفتہ تک صبح 10:05 سے 11 تک. اس پروگرام میں آپ سن سکتے ہیں دنیا میں رونما ہونے والے اہم واقعات, کراچی سے خیبر تک وطن عزیز کا حال و احوال, اور ملکی و بین الاقوامی امور کے ماہرین کی خصوصی تجزیے. آپ گھر میں ہیں یا سفر میں, یا کر رہے ہیں کھیتوں میں کام, ریڈیو پاکستان قوم کی آواز ہر دم ہر لمحہ آپ کے ساتھ.
دنیا بھر میں ہونے والے کھیلوں کے اہم مقابلے, کھیل کے میدان سے تازہ ترین خبریں, نامور کھلاڑیوں سے ملاقاتیں, اور کھیلوں کی دنیا سے تعلق رکھنے والی وہ تمام خبریں جو آپ جاننا چاہتے ہیں، سنیے پروگرام اسپورٹس ورلڈ روزانہ 4:05 سے 5 تک صرف نیوز اینڈ کرنٹ افیئر چینل ریڈیو پاکستان اسلام آباد سے۔ تو سننا مت بھولیے پروگرام اسپورٹس ورلڈ۔
اور اب ہم بات کریں گے سب سے پہلے وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کے بیان کے حوالے سے۔ کئی ایسے لوگ ہیں جو کہ پاکستان کی جو موجودہ صورتحال ہے اس پر بات چیت کریں، اور سیاسی حلقوں کے حوالے سے اگر ہم بات کرتے چلیں تو اس میں بھی کئی چیزیں اور کئی طرح کی منفی تاثرات کو بیدار کرنے کی مسلسل کوشش کی جاتی ہو، اور ان میں امکانات جو ہیں وہ انتخابات کے حوالے سے بار بار سامنے لائے جاتے ہیں اور یہ کہا جاتا ہے کہ انتخابات قبل از وقت ہو سکتے ہیں یا نہیں۔ لیکن وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے ایک بار پھر ملک میں جو قبل از انتخابات کے امکانات ہیں ان کو مسترد کر دیا ہے، اور جو سیاسی مخالفین ہیں ان کو انہوں نے مشورہ بھی دیا ہے کہ وہ آئندہ انتخابات کا انتظار کریں۔ بہت اہم بات جو انہوں نے کہی وہ یہ تھی کہ جو عوام ہے وہ بہت باشعور ہیں اور آنے والے انتخابات میں وہ کارکردگی کی بنیاد پر ہی ووٹ دیں گے۔ وہ ایک نجی ٹی وی چینل کو انٹرویو دے رہے تھے اور ان کا کہنا تھا کہ پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے اس نے گزشتہ 4.5 میں عوام کی بھرپور انداز میں خدمت کی ہے۔ وزیراعظم نے بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو بھی جو ووٹ دینے کا حق ہے اس کے اقدامات کی حمایت کی ہے، کیونکہ ان کا ماننا یہ ہے کہ وہ بھی پاکستانی ہیں جنہیں بیرون ملک باوقار مقام حاصل ہے۔ بہت سی چیزیں اگر ہم موجودہ حکومت کے حوالے سے بات کرتے چلیں، گزشتہ 4.5 کی جو کارکردگی ہے اس پر حکومت ہمیشہ مسلسل بات کرتی چلی آئی، اور کارکردگی ہمارے سامنے بھی ہے۔ ہمارے جو معاشی اقتصادی اشاریے ہیں وہ مثبت ہو رہے ہیں، بڑھ رہے ہیں، ہمارے تعلقات دیگر ممالک کے ساتھ معاشی سطح پر مضبوط ہو رہے ہیں۔ گوادر ایکسپو جو کہ جاری ہے اس کے حوالے سے بھی، گوادر میں اس کے حوالے سے بھی ہم نے گزشتہ روز کافی بات کی، اور یقیناً اس سے جو بیرونی ملک کے سرمایہ کار کمپنیاں پاکستان میں اس وقت موجود ہیں ان کے تھرو مزید معاشی خوشحالی جو ہے وہ پاکستان میں آئے گی۔ تو مسلم لیگ نون کی حکومت کے حوالے سے اگر ہم بات کرتے چلیں تو عوامی فلاح کے کئی بڑے بڑے ایسے منصوبہ جات ہیں جنہیں ہم جن پر کر سکتے ہیں، اور یقیناً ابھی بھی کئی منصوبہ جات جاری ہیں۔ ایک بار پھر انہوں نے واضح طور پر سیاسی مخالفین کو اشارہ دے دیا، انڈیکیشن دے دی کہ انتخابات مقررہ وقت پر ہی ہوں گے اور عوام باشعور ہوتے ہوئے کارکردگی کی بنیاد پر ووٹ دے گی۔
جی بالکل، اس رات جو انہوں نے انٹرویو دیا ایک نجی ٹی وی چینل کو، اس کے مختلف پہلو ہیں، ڈیفینیٹلی صاحب نے اس پہ اپنے انٹروڈکشن میں بات بھی کی۔ تو سب سے پہلے ہم بات کر رہے تھے جنہوں نے مشورہ دیا ہے دیگر سیاسی جماعتوں کو کہ وہ انتخابات کا انتظار کریں، اور دوسرا پہلو یہ کہ انہوں نے کہا کہ 4.5 میں مسلم لیگ نون کی جو حکومت رہی انہوں نے خاطر خواہ خدمت کی ہے مختلف شعبہ جات میں عوام کی، اور عوام ان کو پرکھیں گے ان انتخابات میں، اگر انہوں نے کوئی ڈلیور کیا ہے تو ڈیفینیٹلی جیت ان کا مقدر ہوگی۔ تو سیاسی جماعتوں کو جو سیاسی ہتھ کنڈے ہیں وہ استعمال نہیں کرنے چاہیے، اکھاڑ پچاڑ کی سیاست سے دور رہنا چاہیے، اور صرف جو ایک راستہ ہے قانونی انتخابات کا اس کا انتظار کرنا چاہیے، اور وہاں پہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ اور دوسرا پہلو جو میں سمجھتا ہوں بہت اہم ہے وہ ٹیکس جو ریٹرنز کے حوالے سے، اس لیے کہ بہت ہی میں سمجھتا ہوں کہ افسوسناک اور کسی حد تک خطرناک جو فگرز ہیں کچھ خود شاہد خاقان عباسی صاحب نے دیے۔ انہوں نے کہا کہ 7.7 سے 8% جو ہماری مجموعی آبادی ہے پاکستان کی جو کہ 21 یا 22 کروڑ ہے، اس کا صرف دیکھیں 1% بھی نہیں، 1% سے بھی کم افراد جو ہیں وہ ٹیکس پے کرتے ہیں عالیہ اور عمر۔ اور یہ افسوسناک ایک اور پہلو بھی ہے اسی خبر کا کہ ان میں سے اکثر پیشہ جو نوکری پیشہ افراد ہیں ان کا ٹیکس تو آٹومیٹکلی کٹ جاتا ہے، خدا نخواستہ اگر یہ بھی کوئی آپشن ہوتا تو شاید وہ بھی نہ دیتے
جی۔
تو اب چونکہ ہم تقاضا بہت کرتے ہیں، ہمیں اپنے حقوق تو دن رات یاد رہتے ہیں 24 گھنٹے، ان کی ہم بات بھی کرتے ہیں اور تنقید بھی کرتے ہیں حکومت پہ، تو کیا ہمیں اپنے فرائض جو ہیں اولین وہ یاد رہتے ہیں کہ جو ٹیکس ہے وہ بھی آپ کو پے کرنا ہے، اس لیے کہ اس ٹیکس کی مد سے ہی اب جو حکومت ہے وہ آپ ہی کے لیے مختلف فلاح کے چھوٹے اور بڑے منصوبے جو وہ شروع کرے گی
جی،
اس لیے کہ یہ اس کی ایک آمدنی کا ایک حصہ ہوتا ہے۔ دوسرا جو باہر سے جو ہمارے پاکستانی ایکسپیکٹریٹس ہیں جو مختلف ممالک میں ہیں دن رات محنت کرتے ہیں، ان کی جو کمائی بھی دولت پاکستان آتی ہے، اس میں فورن ریزروس کا حصہ بنتی ہے، ریمیٹنس کی صورت میں پاکستان آتی ہے جو کہ معیشت کا بہت ہی اہم اور بنیادی حصہ ہے۔ تو ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ہم جب حقوق کا نعرہ بلند کرتے ہیں تو فرائض ہیں بحیثیت پاکستانی کیا ہمیں وہ یاد رہتے ہیں یا نہیں۔
جی بالکل، اور چونکہ آپ نے اس حوالے سے بات کی خصوصی طور پر ٹیکس کے حوالے سے، تو جو ٹیکس ایمنسٹی اسکیم ہے وہ اگلے دو ہفتوں میں شروع کی جا سکتی ہے. وزیر اعظم شاہد خاقان نواسی نے اس بات کی انڈیکیشن دی ہے، اور ان کا کہنا ہے کہ اس کا مقصد جو ہے وہ دولت جمع کرنا یا لوگوں کا مواخذہ کرنا جو ہے وہ بالکل نہیں ہے، بلکہ جو غیر اعلانیہ احساسات ہیں ان کو قانونی طور پر، خاص طور پہ ہم اگر ہم دستاویزی شکل میں کہیں تو معیشت کے دائرے میں لانا ہے. جیسے کہ آپ بھی اس بات کو مینشن کر چکے ہیں، اس وقت صرف 12 لاکھ افراد ہیں جنہوں نے اپنے ٹیکس گوشوارے جمع کرائے، اور صرف 0.7 یا 0.8% لوگ ایسے ہیں جو کہ اپنا ٹیکس ادا کر رہے ہیں. انہوں نے قومی شناختی کارڈ کو لوگوں کی پروفائل بنانے کے لیے استعمال کیے جانے کے حوالے سے بھی بات کی، تاکہ جو ٹیکس کا دائرہ کار ہے اس کو بڑھایا جا سکے. اور چین پاکستان اقتصادی راہداری کے حوالے سے بھی وزیراعظم نے بات کی کہ اس کا مقصد جو ہے وہ روابط کو فروغ دینا ہے، جس کے تحت توانائی اور بنیادی ڈھانچے کے جو مختلف منصوبہ جات ہیں ان پر عمل درآمد جو ہے وہ کیا جائے گا. تو جیسے آپ نے بھی کہا کہ مختلف پہلو ہیں، دہشت گردی کے حوالے سے بھی انہوں نے بات کی کہ ہماری کاوش اور کوششیں کیا ہیں اور ہم نے اب تک کیا اہداف حاصل کیے. لیکن سی پیک کے حوالے سے بھی ہم بات کر لیتے ہیں. پاک چین اقتصادی راہداری جو ہے وہ صرف دو ممالک کے درمیان ایک ایسا منصوبہ نہیں ہے جو اس کو فائدہ پہنچائے گی. یقیناً ٹیکس نیٹ کے حوالے سے ہم نے بات کی، جو پاکستان کے اندرونی معاملات ہیں ان کو بہتر کرتے کرتے ہم بیرونی سطح پر بھی اپنے معاملات کو دیگر ممالک کے ساتھ کس طرح لے کر چل رہے ہیں. جب ملک میں خوشحالی کا دور آئے گا، ترقی کے نئے منصوبے شروع جو کہ جاری بھی ہیں، مکمل بھی ہوئے کچھ ان میں سے اور مزید شروع کیے جا رہے ہیں، لیکن اس میں یہ ساری چیزیں انٹر لنک ہوتی ہیں. ہمیں اگر ہم اپنے ملک میں ٹیکس دیں گے تو ہمیں اپنے ملک سے سہولتیں بھی واپس ملیں گی، اور ان سہولتوں کو ہم بہتر وسائل کے استعمال میں صرف کر سکیں گے، اور ظاہر ہے کہ اس کا بھی استفادہ عوام کو ہی ہوگا.
بالکل آپ نے صحیح کہا. اور ٹیکس ایمنسٹی اسکیم جو ہے اس سے قبل بھی شروع کی گئی تھی، اور اس سے بھی خاطر خواہ فوائد جو ہے وہ حاصل ہوئے ہیں، قومی خزانے میں رقم جو ہے جمع ہوئی ہے. ظاہر سی بات ہے کہ جب آپ ٹیکس دیتے ہیں ایک شہری ہونے کے ناطے اس ملک کے، تو آپ کو اسی آپ کے ٹیکس کے پیسوں سے آپ کو جو ممکنہ سہولیات ہوتی ہیں وہ فراہم کی جاتی ہیں. اور جب آپ ٹیکس ہی نہیں دیں گے، اور خاص طور پہ ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سے ہمارے کاروباری ایسے حلقے موجود ہیں کہ جو خود کو ٹیکس سے استثنا یا مستثنا قرار دیتے ہوئے ٹیکس نہیں دیتے. تو جتنے بھی ہمارے کاروباری حلقے ہیں چاہے عوام ہیں، دیکھیں عام عوام بھی ٹیکس پے کرتی ہے، لیکن یہ ہے کہ جو جن لوگوں کے پاس بہت زیادہ پیسہ ہے اور اس پیسے پر ان کا حق بنتا ہے کہ وہ حکومت کو ٹیکس دیں، تو وہ اگر اس سے اجتناب کریں گے، وہ اگر اس سے احتراز کریں گے، تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ جب آپ ٹیکس نہیں دیں گے تو آپ کے قومی خزانے میں جو پیسہ ہے وہ نہیں آئے گا.
لیکن
کیونکہ ملک
نہیں بالکل میں صرف میں
ایک کرنا چاہتا ہوں
ایسے کہ میں تھوڑا سا مجھے رنج بھی اس حوالے سے آنےسٹلی بالکل میں سیریسلی بات کر رہا ہوں کہ برطانیہ جیسے ملک کے اندر لوگوں کو فکر ہوتی ہے کہ انہوں نے ٹیکس پے کرنا، یقین کریں پریشانی کے عالم میں ہوتے ہیں اور وہ مختلف اکاؤنٹنٹس کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ ان کے جو معاملے ہیں وہ درست کریں. یہاں بالکل اپوزٹ ہے، ہم بالکل چلڈ ہیں، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. مطلب کوئی کبھی ہم ڈسکس ہی نہیں کرتے آپس میں کہ آپ نے ٹیکس پے کیا یا نہیں کیا. دیکھیں اگر ایک چھوٹا سا دکاندار بھی کسی گاؤں میں دور دراز ہے، اگر وہ ایک محدود اماؤنٹ جو کماتا ہے ایک مہینے میں، تو اس کا فرض ہے کہ وہ ٹیکس پے کرے. لیکن اس کا دوسرا سوچنا پہلو یہ ہے کہ ہمیں اپنے قوانین میں ترمیم کرنی ہوں گی، ہمیں قوانین بیک وقت سخت اور آسان کرنے ہوں گے. کس طرح سخت؟ اس حوالے سے کہ ہمیں لوگوں کو باور کرنا ہے کہ ان کا فرض ہے اور وہ قانون کے دائرے میں آتے ہیں، ان پر قانون لاگو ہوتا ہے، ان سے سختی سے نپٹا جائے گا اگر وہ ٹیکس نہیں دیتے. آسان اس طرح کرنا ہے کہ جو آپ نے سسٹم بنایا ہوا ہے ٹیکس پے کرنے کے حوالے سے، وہ عام آدمی کے لیے تھوڑا سا مشکل ہے، اس کو آپ بالکل آسان کریں اور سہل کریں، تاکہ عام آدمی بھی جا کے بغیر کسی لائر کے، بغیر کسی ایکسپرٹ کے، اگر آپ نے آن لائن کر دیا ہے ٹیکس سسٹم، تو آن لائن کتنے لوگ
بالکل استعمال
نہیں کر سکتے.
تو آج ایسے علاقے ہیں جہاں پر
ون ونڈو آپریشن کریں،
آپ
ہر بینک برانچ میں، یہ تو ہم خیر ایک بات کر رہے ہیں، ہر بینک برانچ میں فار ایگزامپل آپ کہتے ہیں کہ آپ ٹیکس پے کر سکتے ہیں، آپ جائیں ون ونڈو آپریشن ہے، جا کے آپ نے ٹیکس پے کریں، آپ اتنا کما رہے ہیں اس کو ڈکلیئر کریں، اتنی فیصد آپ کو ٹیکس دینا ہے. تو یہ ہم جیسے لوگ جو ہیں جو ایکسپرٹس نہیں، وہ
یہ آپ کی بات بالکل درست ہے کہ اگر اسی طرح آسانیاں پیدا کی جائیں لوگوں کے لیے کہ وہ ٹیکس پے کریں، ہر بینک میں جو ہے اس طرح کے
مطلب کوئی
کاؤنٹرز بنانے چاہیے، کاؤنٹرز بنانے چاہیے. جس طرح ہم کہتے ہیں کہ بجلی کے بل آپ جمع کرواتے ہیں، اسی طرح آپ ٹیکس بھی جمع کروائیں اور کاؤنٹرز ہونے چاہیے. یہ آپ کی معیشت کو سہارا ٹیکس دیتے ہیں. جب آپ کی معیشت یقیناً آپ اگر ٹیکس دیتے ہیں تو آپ کی معیشت جو ہے آگے بڑھتی ہے. اور دنیا میں ہم نے دیکھا، آپ نے برطانیہ کی اگزامپل دی، دنیا کے ہر کونے میں یہی ہوتا ہے کہ وہاں پر خود لوگ جا کر حکومت کو ٹیکس دیتے ہیں، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ اس ٹیکس سے ہمارے ملک نے ترقی کرنی ہے. دیکھیے اب ہم نے دیکھا کہ موجودہ حکومت نے ایک انفراسٹرکچر کے کے میدان میں بڑی اہم کامیابیاں حاصل کی، توانائی کے میدان میں بڑی اہم کامیابیاں حاصل کی. اگر ہم اس طرح ٹیکس دیں گے جس طرح ہم ٹیکس دے رہے ہیں، اگر اسی طرح ہم ٹیکس دیتے رہیں گے، اور یقین کیجئے کہ جس طرح آج ہمارا انفراسٹرکچر بہتر ہوا ہے، آج ہمارے توانائی کے مسائل حل ہوئے ہیں، اور ہم دیکھیں گے کہ مستقبل قریب میں ہمارے تمام مسائل جو توانائی کے جو باقی ماندہ مسائل ہیں یا پھر انفراسٹرکچر کے مسائل ہیں، یہ تمام مسائل حل ہوں گے.
اچھا دیکھیے، ایک اور بھی بہت امپورٹنٹ بات جو ہے وہ وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے کی، انہوں نے کہا کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ جو ہے وہ ہم ظاہر ہے ہمارے بہت زیادہ وسائل اس میں لگے ہیں، ہماری بہت قیمتی جانیں اس میں گئی ہیں، ہمارے جوان، ہمارے عوام، ہماری عسکری سیاسی قیادت، ان کا ویژن، ہر چیز اگر آپ دیکھیں تو ہم نے پورے دل سے پوری جان سے یہ کوشش کی ہے کہ ہم مادر وطن کی حفاظت میں کسی بھی قسم کا دریغ نہ کریں، کسی بھی قربانی سے. ہمارے وسائل مضبوط ہوں گے، ہم اپنے ٹیکس پے کریں گے، ہم واپس، چونکہ ایک پورا انٹرلنکڈ دائرہ ہے جو واپس ہم تک آتا ہے، تو ہمارے جو وسائل ہیں جب ملک کے پاس پیسہ ہوگا تو وہ یقیناً ملک کی حفاظت میں بھی لگے گا. تو ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ یہ حالانکہ کہنے کو ایک چھوٹی سی بات ہے کہ ٹیکس پے نہیں کیا، لیکن اس کے اثرات کتنے بڑے ہو سکتے ہیں وہ ہمیں دیکھنے ہوں گے. دوسری جانب ایک بہت امپورٹنٹ بات جو ہے وہ وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے اٹھائی کہ افغان جنگ جو ہے وہ کسی مسئلے کا حل نہیں ہے، اس لیے مذاکرات کیے جانے چاہیے.
جی بالکل، ہم نے ہم سے مراد یہ ہے کہ حکومت پاکستان نے، اور ساتھ جو ہے دیگر ادارے بھی، عسکری ادارے بھی یہی بات کہتے آئے ہیں کہ پاکستان اور افغانستان کو مذاکرات کے ذریعے ہی جو معاملات ہیں ان میں بہتری لے کے آنی چاہیے. اور ہمیشہ پاکستان نے یہ بات کی اگر، اور خاص طور پہ امریکہ کو یہ بابر کرانے کی کوشش کی ہے کہ جو افغانستان میں پائیدار امن ہے اس کا راستہ پاکستان سے ہو کر ہی گزرتا ہے، اور کسی قسم کے ایڈونچرزم سے افغانستان میں بالکل بھی امن نہیں آئے گا. آپ دیکھیں گے پیدر پہ جو بم دھماکے ہوئے ہیں کابل اور دیگر علاقوں میں، اس سے کتنا زیادہ جانی نقصان ہوا ہے. پاکستان کی عوام اور حکومت جو اس میں ڈیفینیٹلی غم میں برابر کی شریک ہے، لیکن کب تک یہ ہوتا رہے گا؟ کہیں تو اس کو روکنا ہوگا. لیکن کیا جو سٹیک ہولڈرز ہیں بشمول امریکہ کے، کہ وہ سنجیدہ ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ کیوس اور اناکی جو ہے وہ افغانستان میں ختم ہو، کیا وہ سنجیدگی سے تمام سٹیک ہولڈر بشمول پاکستان اور افغانستان کو ایک میز پہ بٹھا کر مذاکرات کرنا چاہتے ہیں؟ کہ آج سے پیچھے آپ 16 سال میں جائیے تو کتنے مذاکرات ہوئے ہیں؟ ایک میں سمجھتا ہوں لا تعداد ادوار ہوئے ہیں مذاکرات کے، اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ کچھ بھی نہیں. آج بھی افغانستان جو ہے اسی میں سمجھتا ہوں قسم پرسی کی حالت میں ہے. عوام جو ہے ان کے پاس انفراسٹرکچر نہیں ہے، معاشی طور پہ بدحالی ہے، کرپشن عروج پہ ہے، نارکوٹکس یہ خاص طور پہ ہیرین کا جو کاروبار ہے وہ عروج پہ ہے. تو عوام کو کیا ملا؟ آپ نے ایک سڑک بنا دی، اب سمجھ رہے ہیں کہ آپ نے سب کچھ کر دیا افغانستان کی عوام کے لیے. تو عوام اب یہ جب پاکستان یہ بات کہتا ہے کہ افغان لیڈ ہونا چاہیے جو حل ہے، یعنی کہ افغانستان کی حکومت اپنے لیے خود مذاکرات کے حوالے سے حل تلاش کرے، تو کیا افغانستان کی حکومت جو ہے وہ اس حوالے سے جو اس کے مختلف کوارٹرز ہیں وہ سنجیدہ ہیں یا نہیں؟
میں اس میں ایک اور چیز بھی ایڈ کرنا چاہوں گا کہ پاکستان نے ہمیشہ بڑے بھائی کا کردار ادا کرتے ہوئے افغانستان کے مسائل کو اپنے ملک میں حل کرانے کے لیے امن مذاکرات یہاں پر ان کا انعقاد کرایا. اور یہ جو سب سے اہم نقطہ یہ ہے کہ پاکستان نے نہ صرف افغانستان کے حوالے سے امن کے مذاکرات کی بات کی ہے، بلکہ اس کے علاوہ تمام دنیا کے جتنے بھی مسائل ہیں اس میں بھی انہوں نے کہا پاکستان کا یہ موقف ہے کہ مذاکرات کے ذریعے ان تمام مسائل کو حل کیا جائے، چاہے وہ مسئلہ کشمیر ہو، چاہے افغانستان کا مسئلہ ہو، چاہے پاکستان کے اپنے اندر دہشت گردی کے معاملات ہو. اس پر بھی پاکستان نے، آپ دیکھیں حتی الامکان پاکستان نے کوشش کیا ہے کسی بھی علاقے میں آپریشن لانچ کرنے سے پہلے وہاں پر ان لوگوں سے مذاکرات کیے گئے ہیں. تو اسی لیے کہا گیا پاکستان کی جانب سے، اور ہمیشہ یہ کہا جاتا ہے کہ کسی بھی جنگ کسی بھی ممالک کی بات کا حل نہیں ہوتی ہے.
مذاکرات ہی کرنے پڑتے ہیں. اور ہمیشہ یہ کہا جاتا ہے کہ چاہے وہ کسی بھی قسم کا معاملہ، وہ ڈومیسٹک ہو، وہ سیاسی ہو، وہ عسکری ہو، وہ ملکوں کے درمیان معاملات ہو، جنگ کبھی بھی، ماضی میں بھی اس بات کا ثبوت ہمیں ملے ہیں کہ جنگ کسی بھی مسئلے کا حل کبھی نہیں ہوتی، اور پائیدار حل تو بالکل ہو ہی نہیں سکتی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے ایک بار پھر سے مذاکرات کی جو اہمیت ہے اس پر زور دیا. اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ جو پاکستان ایک طویل عرصے سے کئی سالوں سے افغان بھائیوں کی جو یہاں پر مقیم ہیں پاکستان میں ان کی میزبانی کر رہا ہے. اب ہم چاہتے ہیں کہ جو 30 لاکھ سے زائد یہاں پر مقیم افغانی باشندے ہیں ان کی بحفاظت ان کے وطن واپسی کو یقینی بنایا جائے, اور اس حوالے سے بھی بات چیت اکثر و بیشتر افغانستان کے ساتھ جاری رہتی ہے. سامعین کرام, یہاں لیں گے ہم ایک مختصر سی بریک, لیکن بریک سے پہلے ہم آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں کہ کرکٹ کی کیا صورتحال ہے.
جس وقت جو ورلڈ کپ ہو رہا ہے انڈر 19, اس کے ایک روزہ میچ میں پاکستان اور انڈیا کے جو کھلاڑی ہیں وہ ایک دوسرے کے مد مقابل ہیں, لیکن بہت ہی افسوسناک یہ پہلو ہے کہ 51 رن سکور کیے ہیں پاکستانی کھلاڑیوں نے, 52 ہو چکے ہیں اب, اور 8 کھلاڑی آؤٹ ہوئے ہیں. 26 اوورز اب تک کھیلے جا چکے ہیں. صورتحال بہت ہی میں سمجھتا ہوں دیگر گو ہیں اس حوالے سے, اور اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا جو بھارت کے خلاف پاکستان کی 8ویں وکٹ گری ہے 52 رن کے اوپر, اب کیا وہ جو چیز کر سکیں گے. اس لیے سیمی فائنل ہو رہا ہے پاکستان اور بھارت کے درمیان نیوزی لینڈ میں کرائسٹ چرچ میں, لیکن بہت ہی افسوس ہو رہا ہے مجھے یہ میچ دیکھے کہ پاکستانی ٹیم جو ہے وہ تقریباً ڈھیر ہی ہو چکی ہے بھارتی کھلاڑیوں کے سامنے.
جی بالکل, اور اس حوالے سے ہم مزید اپڈیٹ بھی کرتے رہیں گے, ان کی پرفارمنس پر بھی یقیناً ہم بات کریں گے کچھ دیر میں اوور آل, لیکن یہاں لیں گے ایک مختصر سا وقفہ جس کے بعد ہم اپنے دیگر موضوعات پروگرام کا حصہ بنائیں گے.
ریڈیو پاکستان کا کرنٹ افیئرز چینل روزانہ صبح 8 بجے سے رات 11 بجے تک لمحہ بلحمہ بدلتی صورتحال پر رپورٹس, مذاکرے, انٹرویوز, حالات حاضرہ پر اپنے سامعین کو باخبر رکھنے کا اہم ذریعہ. اسلام آباد سے 1152 کلو ہرٹز پر, کراچی سے 639 کلو ہرٹز, لاہور سے 1332 کلو ہرٹز, پشاور سے 1260 کلو ہرٹز اور کوئٹہ سے 756 کلو ہرٹز پر ریڈیو پاکستان کا کرنٹ افیئرز چینل روزانہ صبح 8 بجے سے رات 11 بجے تک. ریڈیو پاکستان, قوم کی آواز, ہر دم ہر لمحہ آپ کے ساتھ.
ریڈیو پاکستان کے نیوز اینڈ کرنٹ افیئرز چینل سے آپ سنتے ہیں پروگرام نیا دن, پیر سے ہفتہ تک صبح 10:05 سے 11 بجے تک. اس پروگرام میں آپ سن سکتے ہیں دنیا میں رونما ہونے والے اہم واقعات, کراچی سے خیبر تک وطن عزیز کا حال و احوال, اور ملکی و بین الاقوامی امور کے ماہرین کی خصوصی تجزیے. آپ گھر میں ہیں یا سفر میں یا کر رہے ہیں کھیتوں میں کام, ریڈیو پاکستان, قوم کی آواز, ہر دم ہر لمحہ آپ کے ساتھ.
سامعین, آپ کو خوش آمدید کہیں گے بریک کے بعد, اور اب ہم بات کریں گے اقتصادی تعاون انٹرنی اور پروسیکیوٹر جنرل کانفرنس کے حوالے سے جو کہ آج اسلام آباد میں شروع ہو رہی ہے. آپ کو بتاتے چلیں کہ جو اقتصادی تعاون تنظیم کا 13واں اجلاس ہوا تھا گزشتہ سال مارچ میں, پاکستان نے اس کی صدارت کی تھی, اور جو اب سیشن ہونے جا رہا ہے جو چیف گیسٹ ہوں گے اس کی افتتاحی سرمنی میں وہ چیئرمین سینٹ رضا ربانی ہوں گے. فارن آفس کے جو اسپوکس پرسن ہیں انہوں نے ایک بیان میں یہ کہا ہے کہ پاکستان نے ہمیشہ یہ کوشش کی ہے کہ جو ممبر ممالک ہیں, جو ممبر سٹیٹس ہیں, ان کے ساتھ تعلقات مزید بہتر سے بہتر بنائے جائیں, اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ جو گزشتہ سال مارچ میں خاص طور پہ 2025 کے ویژن کو سامنے رکھتے ہوئے مختلف معاہدہ جات کیے گئے تھے, مختلف جو شعبہ جات ہیں ان میں تعاون کے حوالے سے جو معاہدہ جات طے پائے تھے اور عزم کا اعادہ کیا گیا تھا, اس پر ہم عمل پیرا رہیں, اور آنے والے وقت میں مزید جو مختلف سٹیٹس ہیں وہ تعلقات کو آگے لے کر پڑھیں. اور ان کے ساتھ ساتھ یہ بھی ان کا کہنا تھا کہ پاکستان ہمیشہ ایک وائٹل رول پلے کرتا رہا ہے مختلف سٹیٹس کے درمیان جو تعاون کی معاملات ہیں, یہ مختلف شعبہ جات ہیں ان کے حوالے سے.
جی بالکل, جو پاکستان اور ترکی کے جو تعلقات ہیں
وہ بھی مزید
وہ ضرور ہم بات کریں گے اس پہ,
لیکن اس سے پہلے ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ جو اقتصادی تعاون تنظیم ہے اٹرنی اینڈ پروسیکیوٹر جنرل کانفرنس اس کے حوالے سے، لیکن اوور آل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں اگر ہم مشترکہ طور پر ان دونوں معاملات کو ملا بھی دیں، یعنی پاکستان جو ہے وہ مختلف ممالک کے ساتھ اپنے تعلقات کو کس طرح سے بڑھانا چاہتا ہے، تو آپ نے پاکستان اور ترکی کے تعلقات کا جو ہے وہ ذکر کیا، یقیناً پاکستان نے ان کے ساتھ بھی تعلقات کو نئی جہت دینے کی کوشش کی ہے، لیکن یہ کانفرنس بھی انتہائی اہمیت کے حامل ہے۔
بالکل، اس کانفرنس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اور خاص طور پر اٹارنی جنرل اور پروسیکیوٹر جنرلز کو اس میں مدعو کرنے کا مقصد یہ ہے کہ دنیا میں جو ہونے والی قانون سازی ہے اس قانون سازی کو دیکھا جائے کہ کون کس جرم کی کیا سزا ہے اور کس حوالے سے کس موقع پر کس طرح کے معاملات کو کس طرح سیٹل ڈاؤن کیا جاتا ہے۔ دیکھیں، ہم نے اگر ہم قانون کی بات کریں تو قانون میں بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ پریسیڈنٹس موجود ہوتی ہیں، آپ کے پاس نظیریں موجود ہوتی ہیں، کئی ایسے فیصلے ہوتے ہیں کہ جن فیصلوں کی بنیاد پر آپ کو اس کے بعد کے فیصلے کرنے آسان ہو جاتے ہیں۔ اگر ہم برٹش لا کی بات کریں تو برٹش لا میں ایسی بہت سی چیزیں ہیں کہ جن کی نظیریں ہمیں 13th سینچری سے ملتی ہیں اور اس کی ان نظیروں کو زیر استعمال لاتے ہوئے ان پر آج بھی وہاں پر فیصلے ہوتے ہیں۔ تو اگر کوئی لائر ہو یا اس طرح کے کسی بھی، جو خاص طور پر بیسیکلی یہ انٹریکشن ہے ایشیو کے جتنے بھی اٹارنی جنرل،
آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ جو ہمارے مختلف شعبہ جاتے ہیں جب ہم بات کرتے ہیں اقتصادی سطح پر، معاشی سطح پر تعلقات اور تعاون کو مزید بڑھانے کے لیے، تو یقیناً جو قانون سازی کے معاملات ہیں دیگر ممالک کے ان سے بھی سیکھنے کا ہمیں ایک بھرپور موقع ملتا ہے۔ اور آپ بات کر رہے تھے مسعود بیگ صاحب کہ پاکستان اور ترکی جو ہے وہ اپنے تعلقات کو ایک نئی جہت، ایک نئی وسعت دے رہے ہیں، یقیناً توانائی کے شعبے میں پاکستان اور ترکی نے اپنے تعلقات کو ایک نیا رخ دینے کے حوالے سے معاہدہ جات بھی کیے ہیں۔ ایک طویل عرصے سے ہم مختلف جو شعبہ جات ہیں ان میں تعاون کو بڑھاتے چلے آئے ہیں، عزم کا اعادہ کیا گیا ہے، ہماری جو فورسز ہیں ان کے درمیان مشترکہ مشقیں ہوتی رہی ہیں، ہم ان کے تجربات سے استفادہ کرتے چلے آئے ہیں اور آج بھی ہم ترکی کے ساتھ اپنے تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے لیے پرعزم ہیں۔ اور اسی حوالے سے ایک بار پھر سے ہم نے ترکی کے ساتھ جو مختلف معاہدہ جات ہیں ان پر سائن کیے ہیں تاکہ آنے والے وقت میں یہ تعلقات مزید جو ہے وہ شدت اختیار کریں۔
جی بالکل، سامعین کو بتانا چاہیں گے کہ جو سفیر ہیں ترکی کے پاکستان میں مصطفی یاردکل، ان کی ملاقات ہوئی ہے وزیر توانائی جو ہے وفاقی سردار اویس احمد ان سے، اور دونوں ممالک نے جو تعاون ہے مختلف شعبہ جات میں خاص طور پر توانائی کے شعبے میں اس پر بڑھانے پہ زور دیا ہے۔ اور ساتھ ہی آپ کو بتانا چاہیں گے کہ جو اویس لغاری ہیں انہوں نے باقاعدہ دعوت دی ہے کہ جو ترکی کے سرمایہ کار ہیں وہ آئیں اور توانائی کے شعبے میں پاکستان میں جو ہے سرمایہ کاری کریں، اس کی خاطر خواہ مواقع جو ہیں اس شعبے میں موجود ہیں۔ اور ساتھ ہی جو سفیر ہیں ٹرکی کے پاکستان میں انہوں نے بھی دلچسپی کا اظہار کیا ہے کہ پاور سیکٹر میں جو ہے وہ مواقع ہیں اور ڈیفینیٹلی وہ کوشش کریں گے کہ سرمایہ کار جو ہیں ترکی کے ان کو لیور کیا جائے، ان کو اٹریکٹ کیا جائے کہ پاکستان آ کے جو ہے سرمایہ کاری کے ان مواقع کا خاطر خواہ جو ہے فائدہ اٹھائیں۔ خاص طور پہ جو ڈسٹریبیوشن لیول ہے اور ڈلیوری لیول ہے سروس کے حوالے سے ان پر جو ہے اس خاص ایک پہلو پہ ضرور غور و خوض کرنا ہوگا تاکہ سرمایہ کاری کے حوالے سے نئی جو طریقہ ہے اس کو وضع کیا جائے۔ اور ترکی کے جو انویسٹرز، آپ دیکھیں کہ ترکی جو ہے اس وقت خاص طور پہ مڈل ایسٹ میں جو ہے وہ سرمایہ کاری کر رہا ہے اور ترکی کا جو اب جی ڈی پی ہے وہ کافی بڑھ چکا ہے پچھلے 5 سالوں میں موازنہ کریں اس کا، اور ترقی اندرونی ہوئی ہے، لیکن ترکی اس وقت چاہ رہا ہے کہ وہ دیگر ممالک میں جو ایونیوز ہیں ان کو ڈسکور کرے، خاص طور پہ مختلف شعبوں میں سیاحت اس میں خاص طور پہ ہے، اس لیے کہ ترکی جو ہے آپ کو پتا ہے وہاں پہ ملینز آف جو لوگ ہیں وہ ہر سال جاتے ہیں سیاحت کے حوالے سے۔ تو پاکستان کو چاہیے کہ وہ ترکی کے ان شعبوں میں جس میں آلریڈی وہ ترقی کر چکا ہے ان سے خاطر خواہ فائدہ اٹھانے کی کوشش کرے۔
جی بالکل، اور اس کے ساتھ ساتھ ترکی اور پاکستان آنے والے وقت میں چونکہ بات کی گئی ہے توانائی کے شعبے کے حوالے سے، تو اگر ہم موجودہ حکومت کے حوالے سے بات کرتے ہیں، چلو انہوں نے نہ صرف جب حکومت سنبھالی تو دہشت گردی جیسے افریت کا سامنا تھا، بلکہ خاص طور پر جو بجلی کا بحران تھا، جو انرجی کرائسس تھے پاکستان کو، ان کا بھی ایک بڑے پیمانے پر سامنا کرنا پڑا تھا۔ اگر ہم اوور آل بات کرتے چلیں پاکستان کی آزادی سے لے کر موجودہ حکومت کے اقتدار سنبھالنے تک، سے پہلے 16,000 جو میگا واٹ بجلی ہے وہ گریڈ میں شامل کی گئی، اور ان کے دور اقتدار میں 10,000 میگا واٹ بجلی جو ہے وہ گریڈ میں شامل ہو اور ابھی بھی منصوبہ جات کام کر رہے ہیں. یقیناً معاہدہ کیا جانا ترکی کے ساتھ بڑا فائدہ مند ثابت ہوگا.
بالکل, اور خاص طور پر دیکھیں چین جو ہے وہ توانائی کے شعبے میں پاکستان میں سرمایہ کاری کر رہا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ اگر دیگر ممالک بھی اس طرح کے جس طرح ترکی ہے اور دیگر ممالک بھی یہ چاہتے ہیں, ایران ہے, ایران بھی توانائی کے شعبے میں خاص طور پر گیس اور اس کے علاوہ توانائی کے شعبے میں سرمایہ کاری کرنا چاہتا ہے, تو یقیناً پاکستان کے جو توانائی کا بحران ہے اس پہ یقیناً اس کو ختم کرنے میں مدد ملے گی. آپ یہ اس دن بھی ہم نے بات کی تھی کہ جو انڈسٹری ہے اس کو لوڈ شیڈنگ فری کر دیا گیا ہے, اور اسی وجہ سے اب جب آپ کے پاس توانائی ہوگی, بجلی آپ کے پاس وافر مقدار میں ہوگی, تو آپ کے انڈسٹری جو ہے وہ گروم کرے گی, انڈسٹری آگے بڑھے گی, اور اسی وجہ سے ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان کے جو برآمدات ہیں پاکستان کی ان میں بھی ہمیں موجودہ حکومت کے دور میں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے, اور یہی وجہ ہے کہ جب آپ کی فیکٹریاں آپ کی انڈسٹری کام کر رہی ہوگی, وہاں پہ چیزیں بن رہی ہوں گی اور ان کو کسی بھی بلا تعطل ان کو بجلی کی فراہمی کی جائے گی, تو یقینی طور پر اس سے نہ صرف توانائی کے ساتھ ساتھ دیگر شعبوں میں بھی پاکستان آگے بڑھے گا.
جی بالکل, اور ہم بڑھیں گے اپنے اگلے موضوع کی جانب. اور سامعین کرام, بات کریں گے وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چوہدری کے بیان کے حوالے سے. ان کا کہنا یہ ہے کہ مسلم لیگ نون فوری انصاف کی فراہمی کے لیے عدالتی اصلاحات لے کر آئے گی, اور وہ ایک نجی چینل سے گفتگو کر رہے تھے. ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ جو سینٹ اور جو جنرل الیکشنز ہیں یعنی عام انتخابات جو ہیں وہ اپنے وقت یعنی مقررہ وقت پر ہی ہوں گے, اس کے باوجود بھی کہ اس کے راستے میں کئی طرح کی رکاوٹیں کھڑی کرنے کی کوشش کی گئی ہے منفی عناصر کی جانب سے. ان کا کہنا تھا کہ حکومت وقت اس وقت بہت زیادہ پر امید بھی ہے اور پرعزم بھی ہے کہ جو مقررہ وقت ہے اس پر ہی انتخابات کرا جائیں. ایک انتہائی اہم بات انہوں نے کی ہے اور وہ یہ کہ عدالتی نظام میں اصلاحات کی اگر ضرورت پڑتی ہے فوری انصاف کے تقاضوں کے حوالے سے تو وہ اصلاحات لے کر آئیں گے, جو کہ میرا خیال ہے کہ ضروری بھی ہے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ عدالتی جو نظام ہے ان میں اصلاحات لائی جائیں, عام انصاف عام بندے تک جو انصاف کی فراہمی اس کو یقینی بنانے کے لیے, تو اس پر غور کرنا چاہیے.
نہیں, بالکل ضرور غور کرنا چاہیے, لیکن 70 سال ہو چکے ہیں پاکستان کو وجود میں آئے ہوئے, بہت سی جو حکومتیں ہیں ان کو مواقع ضرور ملے, لیکن ٹھیک ہے, دیر آئے درست آئے, اور اگر یہ حکومت سمجھتی ہے کہ اصلاحات لے کے آئی جا سکتی ہے, جو کہ میں سمجھتا ہوں وقت کا اہم ترین تقاضا ہے, عوام کا مطالبہ ہے. اگر آپ کبھی لوور کورٹس میں جائیں تو آپ دیکھیں کہ وہاں پہ انسانیت کی کیا تذلیل ہوتی ہے, یقین کریں آپ کے آنکھوں میں آنسو ہی آ سکتے ہیں, اس لیے کہ آپ اور کچھ کر نہیں سکتے.
اچھا, ایک اور چیز یہ ہوتی ہے کہ جیسے ہم خود ڈاکٹر نہیں ہیں اور کسی ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں, وہ مرض کی تشخیص کر دے اور اس کا علاج کر دے, تو آپ بالکل باخبر ہوتے ہیں, بے خبر ہوتے ہیں کہ ہو کیا رہا ہے دنیا میں. کئی بار آپ کی کورٹ کیسز میں بھی آپ کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو بالکل نہیں پتا ہوتا, جہاں آپ کو عدالتی نظام بہا کے لے کر جا رہا ہوتا ہے آپ اس کے ساتھ ساتھ چل رہے ہوتے ہیں, سالوں لگ جاتے ہیں انصاف کی فراہمی.
یہ تو ایک ہے کہ سالوں لگ جاتے ہیں, ٹھیک ہے, باپ کا مقدمہ بیٹا اور بیٹے کا مقدمہ اس کا بیٹا لڑ رہا ہوتا ہے, یہ کوئی فخر کی بات نہیں ہے, ہمیں بہت افسوس کا اظہار کرنا چاہیے اس حوالے سے. لیکن دوسری بات یہ ہے کہ جو سیلف ریسپیکٹ ہوتی ہے, جسے اردو میں غالباً عزت ہی کہتے ہیں, عزت نفس, اس کا جو دھجیاں اڑائی جاتی ہیں نا اس سسٹم کے اندر, اس پہ مجھے بہت افسوس.
ایک اور افسوسناک خبر بھی اپنے پروگرام میں,
یہ بھی دیکھ
لیں, اور کرائسٹ چرچ میں انڈر 19 کرکٹ ورلڈ کپ کے دوسرے سیمی فائنل میں بھارت نے کامیابی حاصل کی ہے 203 رن سے پاکستان کے خلاف, اور پاکستان کی جو پوری ٹیم ہے وہ 29.3 اوورز میں صرف 69 رنز بنا سکی. 273 رنز کے ہدف کے تعاقب میں پاکستان کی ٹیم جو ہے انڈر 19 وہ صرف 69 رنز بنا سکی پوری ٹیم, اور 29.3 اوورز میں پوری ٹیم جو ہے وہ
بہت ہی بری
کارکردگی جو ہے. لیکن اب تک ہم نے دیکھا کہ اوور آل شروع میں ہم نے دیکھا کہ انڈر 19 ورلڈ کپ کے 2 میچز میں پاکستان کی جو انڈر 19 ٹیم تھی اس کی کارکردگی حوصلہ افزا نہیں تھی, لیکن اس کے بعد سیمی فائنل تک اس ٹیم نے رسائی حاصل کی, تو میرے خیال میں نئے ہیں لڑکے, ینگ ہیں, اور
203 رن سے اگلوں نے ہرا دیا, وہ کیا 100 سال سے کرکٹ کھیل رہے ہیں انڈر 19 والے, वो भी 19 साल के बच्चे ही हैं ना, उन्होंने भी पिछले 4-5 साल
और अगर हम बात करें तो आप दोनों ये कहने की कोशिश करें कि हमारी परफॉर्मेंस में हमारी ट्रेनिंग जो है उसकी जो कमी है वो वाजे तौर पर दिखाई देती है। अगर हम नए लोग भी हैं,
सबसे ज्यादा एक चीज होती है, आप जब मैदान में उतरते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस जो है वो आपको पहली जीत जो है आपका कॉन्फिडेंस आपको
एक मिनट
प्रेशर के साथ डील करना जो है वो सिखाना
है। मवाजना कर लेते हैं कि वो भी तो कोई 15-16 खिलाड़ी लेकर आए होंगे ना, जिनमें से 11 खिलाड़ी खेले होंगे उनकी, हम अगर भारत की बात करें तो ठीक है। दूसरा आप ये देखें कि पाकिस्तान की आबादी 22 करोड़ है, हमें क्या 22 करोड़ की आबादी में से इतना टैलेंट है, क्रिकेट हो रही है ये फुटबॉल की बात नहीं कर रहे हम,
ठीक है,
फुटबॉल के अंदर बहुत टैलेंट है वो एक अलग बहस है,
ठीक है।
ये आप 22 करोड़ की आबादी में से एक पाकिस्तान की टीम तश्कील नहीं दे सकते, हमें ये सिफारिश वाला जो कल्चर है ना इसको खत्म करना होगा। मेरा भतीजा, वो मेरे दोस्त का बेटा, मेरा बेटा उसका बेटा, ये अब मैं समझता हूँ खुदा ताला को भी जवाब देना है। ये अमानत होती है रियासत की आपके पास, ये आपको एक मनसब दिया जाता है और आपके फराइज मनसबी में शामिल है कि आप ईमानदारी से काम करें, आपको जो भी काम सौंपा जाता है, तो वो खिलाड़ी को चुनाव भी उसमें एक अहम हिस्सा है। तो आप ऐसे लोगों को लेकर जाएं जिनके अंदर वलवला हो, जोश हो, स्किल हो और उनको पता हो कि भारत है सामने तो किस तरह मिलकर बहस टीम
बिल्कुल खेलना प्रेशर,
है।
प्रेशर
और आपने 100% तो आपको होता ही, आपने 200% देना है कि भारत सामने है।
जी बिल्कुल, आपके
मेरे ख्याल में हमारा सबक उन्होंने सुन लिया शायद।
लेकिन खैर, ये जब हम बात करते हैं हमारी परफॉर्मेंस की, जब क्रिकेट की बात आती है और खसूसी तौर पर भारत और पाकिस्तान की, तो इस तरह की बहस और गर्मा गर्मी जो है वो हर घर में हमें दिखाई देती है क्योंकि सेंटीमेंट्स हमारे जुड़ जाते हैं। लेकिन भारत खेल खेल होता है और अच्छा खेलने वाली टीम जीतती है। और इस वक्त हमने लेना एक मुख्तसर सा वक्फा, जिसके बाद हम बढ़ेंगे अपने बैन अल-अक़वामी मौज़ूआत की जानिब और बात करेंगे सदर ट्रंप जो मुख्तलिफ मामलात में अपने फैसले सादिर करने की कोशिश कर रहे हैं, किस हद तक सूदमंद साबित हो सकते हैं अमेरिका और आलमी बिरादरी के लिए, एक निगाह डालेंगे लेकिन इस मुख्तसर से वक्फे के बाद।
दुनिया भर में होने वाले खेलों के अहम मुकाबले, खेल के मैदान से ताजा तरीन खबरें, नामवर खिलाड़ियों से मुलाकातें और खेलों की दुनिया से ताल्लुक रखने वाली वो तमाम खबरें जो आप जानना चाहते हैं, सुनिए प्रोग्राम स्पोर्ट्स वर्ल्ड रोजाना 4:05 से 5 तक सिर्फ न्यूज एंड करंट अफेयर्स चैनल रेडियो पाकिस्तान इस्लामाबाद से। तो सुनना मत भूलिए प्रोग्राम स्पोर्ट्स वर्ल्ड। रेडियो पाकिस्तान का करंट अफेयर्स चैनल रोजाना सुबह 8 से रात 11 तक लम्हा बलम्हा बदलती सूरत हाल पर रिपोर्ट्स, मुजाकरे, इंटरव्यूज, हालात हाजरा पर अपने सामईन को बाखबर रखने का अहम जरिया, इस्लामाबाद से 1152 किलोहर्ट्ज पर, कराची से 639 किलोहर्ट्ज, लाहौर से 1332 किलोहर्ट्ज, पिशावर से 1260 किलोहर्ट्ज और क्वेटा से 756 किलोहर्ट्ज पर रेडियो पाकिस्तान का करंट अफेयर्स चैनल रोजाना सुबह 8 से रात 11 तक। रेडियो पाकिस्तान, कौम की आवाज, हर दम हर लम्हा आपके साथ।
हम आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हैं और अब हम बढ़ेंगे अपने
मौजूद। वजीर मुमलिकत बराए इत्तलात व नशरियात कौमी विरसा मरियम औरंगजेब जो है वो मीडिया से गुफ्तगू कर रही हैं, आपको लिए चलते हैं। और मरियम औरंगजेब जो है गुफ्तगू कर रही थी मीडिया से और मरियम औरंगजेब ने कहा कि जो अफवाहें हैं नए रेफरेंस से ये साबित हो गया है कि पहले वाला रेफरेंस जो है वो नामुकम्मल था। नेब के हवाले से ये बात हो रही थी और
मुख्तलिफ मौजूदात पर भी वो बातचीत मुसलसल करती रहती है और अपडेट्स जो है वो हम अपने सामीन तक लाते रहते हैं। बात कर लेते हैं अब हमारे बैन अल-अक़वामी मौजूदात की जानिब बढ़ेंगे आगे। सबसे पहले हम बात करेंगे सदर ट्रंप के हवाले से, जिनके ट्रेड चीफ ने मुस्तरद कर दिया है कैनेडा की जानिब से जो तजावीज दी गई है खासतौर पर नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के हवाले से, जिसको एक डिजास्टर करार दिया गया था सदर ट्रंप की जानिब से। उनका कहना यह था कि जितनी भी मुलाजमतें हैं वो मैक्सिको चली गई हैं और उन्होंने ये भी इस बात का भी इंदिया दिया था कि वो अमेरिका जो है वो इसमें से विड्रॉ कर लेगा इस पैक्ट में से, जिसका जाहिर है कि बहुत असरात मेशत पर भी असरअंदाज होने थे और उसके साथ साथ मुख्तलिफ जो स्टेट्स हैं मेंबर उनके ऊपर भी इसका खासा असर पड़ना था। तो इस पर मुजाकरात के हवाले से कोशिशें और काविशें की जा रही थी जिसको सदर ट्रंप ने बिल्कुल भी एंटरटेन नहीं किया। एक बार फिर से उनका कहना यही है कि एक बहुत बड़ा डिजास्टर है, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि थोड़ा सा ईज देखा जा रहा है उस टेंशन में, जो कि ये कंसर्न्स थे, खदशात थे कि शायद अमेरिका जो है वो निकाल लेगा अपने आप को इस पैक्ट में से, जिसका जो है वो असर बहुत ज्यादा दीगर स्टेट्स पर पड़ेगा। अमेरिका का कहना यह कि अगर हम रीनेगोशिएट कर लें, इन पर दोबारा से गौर किया जाए जो मुआहदा हुआ है, तो शायद वो इसका हिस्सा रह सकते हैं। लेकिन उनके ट्रेड चीफ का कहना यह है कि इससे खासा जो मुख्तलिफ स्टेट्स हैं इसकी और उसके साथ साथ जो मेंबर्स हैं उन पर बहुत मनफी असरात मुरतब हो रहे हैं इसके।
बिल्कुल, इसमें यकीनन जो नाफ्टा का इशू है और खासतौर पर जिस तरह ट्रेड चीफ का भी स्टेटमेंट सामने आ चुका है, और देखिए अगर अमेरिका के हवाले से हम बात करें तो इससे पहले भी मैक्सिकन अमेरिकन एक तनाजा जो है वो खड़ा हुआ था, और खास वही डोनाल्ड ट्रंप के ही शुरू के दौर में। तो ये सारी चीजें हैं कि अब आप ताल्लुकात कैसे रखते हैं अपने नेबरिंग कंट्रीज के साथ और खासतौर पर स्टेट्स के साथ, ये आप पर डिपेंड करता है। तो किस तरह हालात को आगे लेके जाना और किस तरह मामलात को चलाना, ये अब यकीनन डोनाल्ड ट्रंप और डोनाल्ड ट्रंप की जो इंतजामिया है, जो उनके रफकायकार हैं, उन पे मुनहसर है कि वो किस अंदाज से इन चीजों को आगे लेके बढ़ते हैं। देखिए, मामलात को हल करना, मामलात को हल की तरफ ले जाना किसी भी एक अच्छे हुक्मरान की ये कोशिश होती है, और वो इसमें अगर वो एक नेकनीयती से आगे बढ़े तो वो यकीनन इसमें कामयाबी भी हासिल करते हैं।
जी बिल्कुल, और सदर ट्रंप के हवाले से अगर हम बात करते चलें तो बहरहाल जब उन्होंने इक्तदार संभाला था तो उनका कहना यह था कि अमेरिका को अमेरिकन ही बिल्ड करेंगे, लेकिन उन्होंने शायद मैं ये कहूंगी कि रंग की बुनियाद पर और शहरियतों की बुनियाद पर जो है लोगों को अलग करना शुरू किया अमेरिका से, जो उनके अपने लिए भी खासा मुश्किल साबित हुआ। और एक बार फिर से वो मुआहदा जात जो कि अमेरिका में पहले से काम करे, इससे पहले भी कई मुआहदा जात पर उन्होंने एतराजात उठाए हैं और उनको डिजास्टर करार दिया है। और अब उनका कहना यह है कि जो नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, इसके नतीजे में बहुत सी मुलाजमतें जो है वो मैक्सिको चली गई, जब तक वो वापस अमेरिका नहीं आती हैं तब तक इस पर बातचीत की जानी भी एक डिजास्टर ही साबित होगा।
जी बिल्कुल, अब भी जो है आप जिस तरह आप देखें, जब से ट्रंप ने इक्तदार संभाला है वो कंट्रोवर्सीज की नजर रहे हैं
जी।
और आपको बताते चलें कि कल मैं सारा सैंडर्स जो हैं वो व्हाइट हाउस की तर्जुमान है, उनको मैं सुन रहा था लाइव, उनसे एक सवाल किया गया कि इस वक्त तनकीद ये की जा रही है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन पे कि जॉब जो है वो क्रिएट नहीं की जा रही है, और खासतौर पर जो मुख्तलिफ अगर आप क्वार्टर्स की बात करें तो उसने बाकायदा फिगर दिए उस जर्नलिस्ट ने कि 6.7% जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो है ब्लैक अमेरिकन्स में, और सबसे कम है एशियन अमेरिकन्स में 2.7। तो उन्होंने कहा कि ब्लैक अमेरिकन्स के लिए क्या पॉलिसी वजह की है कि उनके अब जॉब्स नहीं दे रहे या उनके लिए जॉब्स क्रिएट नहीं की जा रही। तो उन्होंने वही जो होता है कि सियासी शोबदेबाजी से उन्होंने बात को टाल दिया, लेकिन अभी भी वहां पे जो आवाम है वो खुश नहीं है उनकी पॉलिसी से। दूसरा जो अहम खबर है आजकल जो गर्दिश में है कि जो एंड्रयू मैककेब हैं, जो डेप्टी डायरेक्टर हैं एफबीआई के, उन पे तनकीद की ट्रंप ने और साथ उनके साथियों ने, और उनको ये इल्जाम लगाया कि उन्होंने इंतखाबात के दौरान जो हिलरी क्लिंटन का साथ दिया था तो उन्होंने रिजाइन कर दिया अपनी जॉब से, और ये पहली दफा नहीं हुआ। इससे पहले भी हमको आपको याद दिलाते चलें कि जो डायरेक्टर थे एफबीआई के जेम्स कॉमी, उन्हें भी फायर किया गया था
जी
कुछ अरसे पहले। तो वहां पे जो सेन मैं समझता हूं जो ब्यूरोक्रेसी है वो उनसे खुश नहीं है बिल्कुल भी, और आए दिन वो किसी न किसी बैन अलावामी या लोकल जो है कंट्रोवर्सी का शिकार रहते हैं। अब देखना यह है कि कब तक ये मामला चलते हैं, इसलिए कि इस वक्त बैन अलावामी अरीना पे नाकदीन ये कहते हैं कि ट्रंप जो है वो अमरीका को आइसोलेशन की तरफ लेके जा रहे हैं।
अच्छा, दूसरी तरफ अगर हम बात करते चले रूस के हवाले से जो अमेरिका के तालुकात हैं, पिछले कुछ अरसे के दौरान रूस और अमेरिका की जो तालुकात हैं उनके दरमियान हमें सर्द मोहरी भी दिखाई दी, हमें रूस का जो रवैया है वो थोड़ा सा सख्त भी दिखाई दिया, फिर अमेरिका का उसके नतीजे में जो रवैया जात थे वो मजीद सख्त दिखाई दिए गए। अमेरिका ने रूस पर कई तरह की पाबंदियां जो आयद कर रखी थी उन पर मजीद पाबंदियां लगाने के हवाले से भी उन्होंने बात की, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि इस वाली टेंशन में भी थोड़ा सा ईज हमें दिखाई देता है, या तो फिर ट्रंप इंतजामिया को होश आने लगा है, या फिर ऐसा हो रहा है कि वक्ती तौर पर इतनी ज्यादा कॉन्ट्रोवर्सीज उन्होंने अपने गिर्द खड़ी कर ली है कि अब वो मजीद जो है वो किसी भी किस्म की कॉन्ट्रोवर्सी के मुतहमिल नहीं हो सकते। यही वजह है कि ट्रंप इंतजामिया का ये कहना है कि फिलहाल रूस पर मजीद सैंक्शन नहीं लगाए जाएंगे, इस पर गौर नहीं किया जा रहा।
मतलब इजाफी पाबंदियों के हवाले से उन्होंने कहा कि अभी हम इस पर गौर खोज नहीं करें, लेकिन अगर आप देखें تو اس وقت جو ویکیوم ہے بین الاقوامی ارینا میں, خاص طور پہ شام میں, اس وقت امریکہ جو ہے اس کی پالیسیز جو ہیں وہ بالکل بیک فائر کر گئی ہیں. ٹرکی جو اس نے انویٹ کر لیا ہے, اس وقت آفرین جو علاقہ ہے شمال مغربی جو حصہ ہے شام کا, وہاں پہ یہ واقع ہے سرحد کے ساتھ ٹرکی کے. ٹرکی نے جو ریکویسٹ تھی امریکہ کی کہ وہ کرد جو وہاں پہ ہیں, وائی پی جی جو کہلاتی ہے پیپلز پروٹیکشن یونٹ, اس کو وہاں پر اس کے خلاف جو ہے وہ نبرد آزما ہے. ٹرکی جو اس کا کہنا یہ ہے کہ جو پی کے کی ہے کردش ورکرز پارٹی جو کہ ٹیررسٹ جماعت ہے, اس کو امریکہ بھی ٹیررسٹ جماعت کہتا ہے, ٹرکی تو کہتا ہی ہے کہ یہ اس کا بغل بچہ ہے, اس کا حصہ ہے. تو امریکہ کی بات ترکی نہیں مان رہا, وہ آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے. اس طرح روس جو ہے اس کا ایک کلیدی کردار ہے, اور ایک نیا دور آج جو ہے مذاکرات کا آغاز ہو رہا ہے سوچی میں, اگر آپ کو بلکہ کل ہوا ہے, وہ ہو چکا ہے, بات چاہتا ہوں, جس کے اندر جو ایران, ترکی اور روس کے جو صدور ہیں وہاں پر موجود تھے, اور امریکہ نہیں تھا وہاں پہ. شام میں, شام کے حوالے سے مذاکرات میں امریکہ کو نہیں بلایا گیا. تو اس میں سمجھتا ہوں کہ جو اسموک اسکرین کریٹ کی جا رہی ہے بین الاقوامی طور پہ, اس پہ بھی ٹرمپ جو ہے ان کو تھوڑا سا غور و خوص کرنا ہوگا. لیکن ہم ٹرمپ سے کوئی انٹیلیجنٹ فیصلہ توقع نہیں کر سکتے.
اور طلب بات ہے کہ روس نے ہی اسپانسر کیے ہیں سوچی میں ہونے والے یہ جو مذاکرات ہیں, مختلف ممالک کے سفارتکار اس میں شامل ہیں. لیکن چونکہ آپ نے اس چیز کو بھی ہائی لائٹ کیا کہ امریکہ کو اس میں یا تو وہ انوائٹیڈ نہیں, اور ہوتے بھی تو شاید ہی وہ اس میں شرکت کرتے, کیونکہ وہ اپنے مفادات کی جنگ ہی لڑتے ہیں ہر میدان پر. جہاں ان کو لگتا ہے کہ ان کا مفاد نہیں, وہاں تک نہیں پہنچتے. بات کر لیتے ہیں صدر ٹرمپ کی اور افغانستان کا جو حالیہ معاملات ہے. طالبان سے مذاکرات پر جب بات ہوئی تو انہوں نے کہا جی ہماری طرف سے مکمل انکار ہے, کیونکہ وہ بچوں سمیت بے گناہ لوگوں کو قتل کر رہے ہیں.
دیکھیے, اس سے قبل بھی امریکہ سے بارہا یہ بات کہی گئی, اور پاکستان کی جانب سے بھی یہ کہا گیا, اور ہم نے اس سے قبل بھی یہی بات کی کہ پاکستان جو ہے افغانستان کی جو جنگ ہے اس کا حل جو ہے وہ مذاکرات کے ذریعے چاہتا ہے, کیونکہ مزید جو ہے انسانی جانوں کا ضیاع وہ یقیناً خطے کے لیے بھی خطرناک ہے, اور پرامن افغانستان پاکستان کے مفاد میں ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اس لیے آج امریکہ جو ہے اب مذاکرات سے انکار کر رہا ہے, کیونکہ اب دیکھیں نا, قطر میں آپ جاتے ہیں, آپ خود مذاکرات کرتے ہیں, ٹھیک ہے, اور لیکن جب پاکستان کہتا ہے کہ جی آپ طالبان سے مذاکرات کریں, تو آپ کہتے ہیں جناب نہیں, ہم طالبان سے مذاکرات نہیں کریں گے. پہلے آپ نے اوباما ایڈمنسٹریشن کے دور میں ہم نے دیکھا کہ خود امریکہ نے کہا کہ جی ہم مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہیں, لیکن اب ٹرمپ جو ہے آپ کو پتا ہے کہ جس انداز سے وہ آگے بڑھ رہے ہیں, جس انداز سے ان کی بیانات, ان کے ٹویٹس آ رہے ہیں, تو وہ یقیناً ہمارے لیے ایک, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مذاکرات ہی حل ہے, لیکن ٹرمپ کی جانب سے بار بار یہ کہا جاتا ہے کہ نہیں ہم مذاکرات نہیں.
وہ فرد واحد کی طرح پوری دنیا کا جو نظام ہے وہ سنبھال کر اس کو چلانا چاہتے ہیں, اور افغانستان میں جو حالیہ دہشت گردی کی لہر ہے اس کے پیش نظر صدر ٹرمپ نے یہ کہا ہے کہ وہاں پر چونکہ معصوم اور بے گناہ بچوں کی جانیں جا رہی ہیں, اس لیے ہم طالبان سے مذاکرات کے لیے تیار نہیں ہیں. دوسری جانب ہم نے جیسے کہ آپ کو بتایا کہ خاص طور پہ جو سیریا کا معاملہ ہے اس پر روس کی جانب سے, روس اسپانسرڈ ڈپلومیٹک جو ٹاکس ہے وہ شروع ہو چکی ہیں, لیکن جو سیریا کا معاملہ ہے اس کے حوالے سے اقوام متحدہ بھی کافی زیادہ ہمیں ایکٹیو دکھائی دیتی ہے. جو اقوام متحدہ نے شام کا شہر, جو خاص طور پہ غوطہ یا غوطہ اس کو کہا جاتا ہے, جنگ بندی کے لیے اپیل کی ہے, جہاں 400,000 سے زائد افراد کو انسانی امداد کی ضرورت ہے. اور اقوام متحدہ کے جو شام کے بحران کے بارے میں انسانی امور کے رابطہ کار ہیں, ان کا کہنا یہ ہے کہ محصور شہریوں کو خوراک اور ادویات کی فراہمی کی اشد ضرورت ہے, اور احتیاط کی بھی انہوں نے اپیل کی ہے. میرا خیال ہے کہ صدر ٹرمپ کو اس طرف بھی نگاہ کرنی چاہیے.
بالکل نگاہ کرنی چاہیے, بلکہ پوری دنیا کو اس طرف نگاہ کرنی چاہیے. آپ کو بتائیں کہ 500,000 افراد جو ہیں اب تک اس جنگ, یہ جو سول وار ہے سیریا کی, اس کی نظر ہو چکے ہیں, 500,000 افراد ہلاک ہو چکے ہیں, اور صرف اس مہینے, جب یہ ابھی جنوری کا مہینہ چل رہا ہے, تو تقریباً 60 افراد جو ہیں وہ ہلاک ہوئے ہیں مختلف علاقوں میں سیریا کے. اور آپ دیکھیں کہ جو 71% آبادی ہے وہ شہری آبادی ہے سیریا کی, اور بالکل انفراسٹرکچر تباہ ہو کے رہ گیا وہاں پر. 3.5 یعنی کہ 35,000,000 افراد جو ہیں اس وقت پناہ گزی ہیں جارڈن میں, یعنی کہ اردن میں, لیبنان میں اور ترکی میں, میں شامی لوگوں کی بات کر رہا ہوں. تو آپ دیکھیں وہاں پہ خوراک اور ادویات تو بہت دور کی بات, ان کو جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں, وہ جب سے یہ 7 سال ہو چکے ہیں اس خانہ جنگی کو, اور ابھی تک کوئی نتیجہ جو ہے وہ خاطر خواہ مثبت طرف جاتا دکھائی نہیں دیتا.
جی بالکل، اور یہ بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ شمالی کوریا نے جنوبی کوریا کے ساتھ ایک مشترکہ جو ثقافتی تقریب ہے اس کو منسوخ کر دیا، اور اس پر جو ہے وہ جنوبی کوریا کی جانب سے تحفظات کا بھی اظہار کیا گیا اور افسوس اور تعامل کا اظہار بھی کیا گیا. اور اب سے کچھ دیر پہلے ہم نے آپ کو کرکٹ کی اپڈیٹ بھی دی اور آپ کو آگاہ کیا کہ کرکٹ کے کیا معاملات ہیں، ایک بار پھر سے آپ کو بتا دیتے ہیں.
جی بالکل، اس وقت جو انڈر 19 جو ورلڈ کپ تھا اس کا سیمی فائنل کھیلا جا رہا تھا کرائسٹ چرچ نیوزی لینڈ میں، پاکستان اور بھارت کی ٹیموں کے مابین، اور 203 رن سے شکست دی ہے بھارت نے پاکستان کو. پاکستان جو ہے وہ ان کا جو دیا گیا جو ٹارگٹ تھا وہ پورا نہیں کر سکا. میں نے پہلے بھی اس پہ افسوس اور غصے کا اظہار کیا ہے. باقی عمر آپ کچھ
بالکل، صرف 69 رنز یعنی 69 رنز پاکستان کی ٹیم بنا سکی، 29 اشاریہ تھی.
اس پر آپ کے جو جذبات ہیں اور تحفظات ہیں اس پر ہم بات کریں گے تفصیلیں جب ہم اپنے اسپورٹس کے سیگمنٹ کی جانب بڑھیں گے. سامعین کرام، یہاں ہمارے موضوعات ہوتے ہیں مکمل. ہم اپنے دلچسپ سیگمنٹس کے ساتھ واپس لوٹیں گے، جبکہ ہمارے نمائندے بھی ہمارے پروگرام کا حصہ رہیں گے جو کہ آپ کو اپڈیٹ کریں گے پاکستان کے مختلف حصوں میں ہونے والی سرگرمیوں کے حوالے سے بھی. تو ہمارے ساتھ رہیے، آپ سنتے رہیے آپ کا اپنا پسندیدہ پروگرام صبح بخیر پاکستان، جو کہ ریڈیو پاکستان کے نیوز اینڈ کرنٹ افیئر چینل سے پیش کیا جاتا ہے آپ کے لیے.
ریڈیو پاکستان کا کرنٹ افیئر چینل روزانہ صبح 8 بجے سے رات 11 بجے تک لمحہ بلحمہ بدلتی صورتحال پر رپورٹس، مذاکرے، انٹرویوز، حالات حاضرہ پر اپنے سامعین کو باخبر رکھنے کا اہم ذریعہ. اسلام آباد سے 1152 کلو ہرٹز پر، کراچی سے 639 کلو ہرٹز، لاہور سے 1332 کلو ہرٹز، پشاور سے 1260 کلو ہرٹز اور کوئٹہ سے 756 کلو ہرٹز پر ریڈیو پاکستان کا کرنٹ افیئرز چینل روزانہ صبح 8 بجے سے رات 11 بجے تک. ریڈیو پاکستان، قوم کی آواز، ہر دم ہر لمحہ آپ کے ساتھ.
سامعین، آپ کو خوش آمدید کہیں گے آپ کے اپنے پروگرام صبح خیر پاکستان میں. آپ کا ساتھ نبھا رہی ہوں میں آپ کی میزبان عالیہ کیسر. میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں مسعود بیگ صاحب اور عمر حیات خان. اس وقت ہم رابطہ قائم کرتے ہیں اپنے مختلف نمائندوں سے، ان سے جانتے ہیں پاکستان کے طول عرض میں ہونے والی اہم سرگرمیاں.
بالکل جی، اور اس وقت ہم اپنے تمام سامعین کو بتائیں گے کہ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد جواد وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے، اور محمد جواد ہمیں بتائیں گے کہ آج وفاقی دارالحکومت کی کیا سیاسی اور سماجی سرگرمیاں ہیں. محمد جواد، صبح بخیر پاکستان.
جی صبح بخیر پاکستان.
جی
میرے خیال میں رابطہ جو ہے وہ منقطع ہو چکا ہے محمد جواد سے. اور محمد جواد آپ ہمیں سن سکتے ہیں؟
جی
خیال میں رابطہ جو ہے
دوبارہ بحال ہوا.
دوبارہ بحال ہوا ہے محمد جواد.
جی جی میں آپ کو سن رہا ہوں.
ان سے بات کرتے ہیں اور پھر ان سے جانتے ہیں کہ وہاں پہ کیا صورتحال ہو رہی ہے. بالکل ایسا ہی لگ رہا ہے، لیکن کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں جو ہیں وہ متاثر ہو جاتی ہیں، رابطہ بحال نہیں ہو پاتا یا آواز ہم تک جو ہے ان کی اس طریقے سے نہیں پہنچ پاتی.
بالکل جی، محمد جواد ہمارے ساتھ موجود ہیں اور صبح بخیر پاکستان محمد جواد.
جی صبح بخیر پاکستان.
اور محمد جواد ہمیں بتائیے کہ آج وفاقی دارالحکومت کی کیا سیاسی اور سماجی سرگرمیاں ہیں.
جی بالکل، سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ آج احتساب عدالت میں شریف خاندان کے خلاف 3 نئے ریفرنسز کی سماعت جو ہے وہ شروع ہوگی، اور نواز شریف، سابق وزیر اعظم محمد نواز شریف، مریم نواز اور کیپٹن صفدر جو ہیں وہ آج اس حوالے سے احتساب عدالت میں پیش ہوں گے. اور احتساب عدالت کے جو جج ہیں محمد بشیر وہ اس کیس کی سماعت کر رہے ہیں. اس کے علاوہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آج اسلام آباد میں 3rd ECO اٹارنیز پروزیکیوٹرز جنرل کانفرنس 2018 بھی ہو رہی ہے، اور جس میں ای سی او ممالک سے تعلق رکھنے والے اٹارنیز اور پروزیکیوٹرز جنرل جو ہیں وہ شرکت کریں گے، اور اس کی جو میزبانی ہے وہ اٹارنی جنرل آف پاکستان کر رہے ہیں. اور اس کے علاوہ حال ہی میں جو وزیر دفاع خرم دستگیر صاحب کا جو برسل کا ایک دورہ تھا وہ اس حوالے سے آج، جس میں انہوں نے پاکستان کی جو جی ایس پی پلس سٹیٹس کے حوالے سے بھی بات چیت کی تھی، آج اسلام آباد، آج راول پنڈی میں وہ اپنے اس دورے کے حوالے سے میڈیا کو بریفنگ دیں گے. اس کے علاوہ फेडरल मिनिस्टर ऑन एजुकेशन एंड प्रोफेशनल ट्रेनिंग जो इंजीनियर बलीगु रहमान जो हैं, वो दो रोजा बैन अल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस में बतौर मेहमान खसूसी शिरकत करेंगे और इस कॉन्फ्रेंस का जो टाइटल है वो है द रोल ऑफ मुस्लिम्स इन द कंटेम्परेरी वर्ल्ड। और आज इस्लामाबाद में मदरसों के हवाले से एक तकरीब होने जा रही है जिसमें मदरसों के किरदार पर रोशनी डाली जाएगी और इस तकरीब में वजीर दाखला अहसन इकबाल जो हैं वो बतौर मेहमान खसूसी शिरकत करेंगे। इसके अलावा आज इस्लामाबाद में इंतहा पसंदी के हवाले से एक कॉन्फ्रेंस हो रही है जिसमें नेक्टा के जो चीफ कोऑर्डिनेटर हैं वो मेहमान खसूसी होंगे। इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि आज जब मीडिया के नुमाइंदों से मरियम औरंगजेब ने जब बात की तो उसमें उन्होंने कहा कि साबिक वजीर आजम और मौजूदा वजीर आजम ने यही कहा है कि जो इंतखाबात 2018 हैं वो अपने वक्त पर होंगे और उन्होंने कहा कि एक नामुकम्मल रेफरेंस के ऊपर साबिक वजीर आजम के खिलाफ जो है कार्रवाई शुरू की गई है। इसके अलावा मैं आपको मौसम के हवाले से बताता चलूं कि अभी गुज़िश्ता रात जो हल्की हल्की बारिश हुई थी उसके बाद महकमा मौसमियात की जो एक पेशगोई है उस हवाले से अगर देखा जाए तो मुल्क के बेशतर इलाकों का जो मौसम है वो सर्द और खुश्क रहने का इम्कान है जबकि इस्लामाबाद का जो दर्जा हरारत है वो 11 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया।
जी बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद जवाद, हमें वफाकी दारुलहुकूमत की सियासी और समाजी सरगर्मियों के हवाले से आगाह कर रहे थे।
जी अब हम चलेंगे कोयटा, हमारे साथ हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं अमीनुल्लाह। सुबह खैर पाकिस्तान।
सुबह खैर पाकिस्तान।
जी अमीनुल्लाह बताइएगा कि कोयटा में सियासी और समाजी मंजरनामा क्या है आज के दिन।
जी वज़ीर आज़म पाकिस्तान शेख खाकान अब्बासी ने दो रोजा ग्वादर एक्सपोर्ट ट्रेड जोन का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म शेख खाकान अब्बासी का कहना था कि जुलाई में आम इंतखाबात होंगी, यकीन है कि आने वाली हुकूमतें भी तरक्की के तसलसल को बरकरार रखेंगी। ग्वादर फोर्ट और फ्री जोन के तामीर से बलूचिस्तान के साथ साथ पाकिस्तान भी तरक्की की शराह पर गामजन होगा। सी पैक मनसूबा पूरे खत्ते के लिए गेम चेंजर होगा। फ्री जोन के बगैर कोई भी बंदरगाह कारामद नहीं हो सकता। ग्वादर फ्री जोन एक्सप्रेस वेज और मोटरवेज और रेलवे की तरक्की के मनसूबे ग्वादर खंजराब और पिशावर को कराची से मिलाएंगे। बलूचिस्तान का मुस्तकबिल बलूचिस्तान की सियासी क्यादत के हाथ में वफाकी हुकूमत मावनत फराहम करेगी। उन्होंने कहा कि ग्वादर को जदीद शहर बनाने में रुकावटें पेश आएगी, इस सिलसिले में ग्वादर डेवलपमेंट अथॉरिटी और बलूचिस्तान हुकूमत को अपना किरदार अदा करना होगा। यकसा शराकत दारी पर मबनी पैकेज के साथ साथ एक और पैकेज भी दिया जाएगा जिसमें निस्फ फंडिंग वफाकी हुकूमत और निस्फ सूबाई हुकूमत फराहम करेगी। वज़ीर आज़म का कहना था कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने तरक्याती मनसूबों को सियासी तब्दीलियों के अमल से अलग कर दिया है। उन्होंने कहा कि मुझे बेहद खुशी है कि आज चीनी सदर और साबिक वज़ीर आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ के विजन को हकीकत का रूप देने का दिन है। पाकिस्तानी और चीनी क्यादत का विजन आज एक हकीकत बन चुका है। वज़ीर आज़म का कहना था कि हमारे लिए खुशी की बात है कि सी पैक चीनी क्यादत के एक सिक्का एक शारा का सबसे बड़ा अमली मनसूबा है जो हकीकत का रूप धार चुका है, जो चीनी सदर का मौजूदा आने वाली नस्लों के लिए तोहफा है। वज़ीर आज़म का कहना था कि पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी मौलियती मौज़नियत मौलियत और पायदारियत के असूलों पर मबनी है। तकरीर से खिताब करते हुए वफाकी वजीर पोर्ट एंड शिपिंग मिरासिर बिजेंजो का कहना था कि जमहूरियत की तरक्की मुल्क की मजबूती का बायस होती है। चीन पाकिस्तान की तरक्की में अहम किरदार अदा कर रहा है। पाकिस्तान चीन की दोस्ती समंदरों से गहरी और अमालियत से बुलंद है। ग्वादर फ्री पोर्ट और फ्री जोन मकामी इलाकाई और बैन अक्वामी ताजरों और सनतकारों के लिए तजारती मरकज की हैसियत रखता है जिसकी मुस्तकबिल में इंतहाई अहमियत होगी। तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आला बलूचिस्तान मीर अब्दुल कुद्दूस बुज़ेंजो का कहना था कि सी पैक अहम मनसूबे है जिससे बलूचिस्तान की तकदीर बदल सकती है। हम भी तरक्की करती दुनिया के साथ आगे जाना चाहते हैं। ग्वादर एक्सपो सरमाकारों की फरोख्त का हिस्सा बनेगा। तकरीब से वफाकी वजीर अहसन इकबाल और चीनी सफीर और दीगर मुकर्रीन ने भी खिताब किया। इसी तरह क्वेटा मौसम के बारे में बताता जाऊं कि क्वेटा समेत सूबे के मुख्तलिफ शहरों में सर्दी की शिद्दत में इजाफा हुआ है। क्वेटा में हल्की बारिश और किले सैफुल्ला में बर्फबारी के बायस सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफा हुआ है जिसके बायस गर्म मलबूसात और खुश्क मेवाजात की खरीद फरोख में इजाफा हुआ है। जी
बहुत बहुत शुक्रिया, ये थे अमीनुल्लाह क्वेटा से।
Oh, 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 oh
تک ہمارے مختلف جو نمائندے ہیں ان سے رابطہ قائم ہوتا ہے، تب تک ہم اپنے جو سامعین ہیں ان کو یہ آگاہ کرتے چلیں کہ اب سے کچھ دیر کے بعد آپ کی جو ٹیلی فون کالز ہیں وہ پروگرام کا ہم حصہ بنائیں گے، اگر آپ چاہیں تو آپ بھی بات کر سکتے ہیں. ہو سکتا ممکنہ طور پر جیسے اسٹوڈیو میں تھوڑی گرما گرمی رہی پاکستان ورسز انڈیا کو لے کر، ہو سکتا ہے اس پر آپ بھی بات کرنا چاہیں، اور اگر آپ بات کرنا چاہیں تو تقریباً 20 منٹ بعد آپ کی جو کالز ہیں وہ پروگرام کا حصہ بنائی جائیں گی. نمبرز آپ نوٹ کر لیجئے جن کے ذریعے سے آپ ہم سے رابطہ قائم کر سکتے ہیں اسٹوڈیوز میں. اگر آپ راولپنڈی اسلام آباد کے باہر سے ہمیں کال کر رہے ہیں تو آپ نمبرز ڈائل کریں گے 0519215378 0519215379 0519205770 پر. اور یقیناً آپ بھی ہمارے پروگرام کا حصہ بنتے ہوئے اپنے علاقے کی اگر کوئی بات کوئی خبر شیئر کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں. ایک اور جو موسم میں تبدیلی دیکھی جا رہی ہے وہ ہے بوندا باندی بارش، جو کہ آج صبح بھی جاری رہی. راولپنڈی کے کئی حصوں میں آج صبح بارش ہوئی ہے، اور بارش سے یقیناً جو موسم میں خنکی پائی جاتی تھی اور بیماریوں کے خدشات تھے اور موجود تھی بیماریاں، یقیناً ان کو وہ تو ٹوٹیں گی ہی، لیکن موسم میں آنے والی تبدیلی کے ساتھ ہمیں بھی تھوڑا سا تبدیل ہونا پڑتا ہے. اس بات کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے، خصوصی طور پہ وہ لوگ جو کہ صبح سویرے اٹھ کر اپنے کاموں کو روانہ ہوتے ہیں، اسکول کالجز جاتے ہیں، یونیورسٹیز جاتے ہیں، وہ لوگ، اور خاص طور پہ جو لوگ دیر تک پڑھائی کرتے ہیں، ایگزامس ہو رہے ہیں کئی لوگوں کے آج کل، تو ان کو بھی چاہیے کہ وہ احتیاط کریں کہ وہ سردی میں بیٹھ کے بہت دیر تک نہ پڑھیں، اور صبح جب وہ اپنے ایگزامس کے لیے نکلیں، اپنے آفیسز کے لیے نکلیں، اپنے کاموں کے لیے نکلیں تو بھی احتیاط ضرور کریں.
ویسے بھی زندگی ایک امتحان ہی ہے کنٹینیوسلی دیکھا جائے تو. آپ بچپن سے لے کے اپنے بڑھاپے تک امتحانات سے گزرتے رہتے ہیں، چھوٹے بڑے امتحانات تو آپ کی زندگی کا حصہ ہیں.
بچپن کا تو آپ کو پتا ہوگا، بڑھاپے کا کیسے پتا؟
نہیں، میں نے سنا ہے، پڑھا ہے اور دیکھ بھی رہا ہوں.
نہیں، مجھے لگا کہ شاید آپ بڑھاپے سے گزر رہے ہوں تو بتا رہے ہوں.
نہیں، اصل میں کچھ میرے کولیگز ہیں جو میں شوز بھی کرتا ہوں ریڈیو پہ، تو وہ چونکہ بڑھاپے کی دہلیز پہ قدم رکھا ہی چاہتے ہیں، تو مجھے ان کو دیکھ کے جو ہے وہ احساس ہوتا ہے کہ اچھا، اب اٹھتے ہوئے بھی آپ کو سہارا لینا پڑتا ہے
جی،
اور مختلف ادویات جو ہیں ان کا استعمال کیا جاتا ہے بڑھاپے میں، اور آپ کو چونکہ جب بخار اور فلو ہے بہت جلدی جلدی ہو جاتا ہے آپ کو.
اچھا، یہ تو مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ آپ بچوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں. یہ بھی لائف سرکل ہے جو گھوم پھر کے ہم تک واپس آتا ہے کہ بچوں کو بھی سہارا لیے بغیر اٹھ نہیں سکتے ہیں اور بزرگ بھی. تو ایک چیز ایک بہت میں اہم کہنا چاہوں گی کہ بچوں کو تو ہم سہارا دے لیتے ہیں، لیکن اپنے بزرگوں کو سہارا دیتے ہوئے ہم اکثر ہیزیٹیشن کا شکار ہوتے ہیں، اس طرف ہم بات کریں گے. نمائندے ہمارے ساتھ
بالکل ہمارے ساتھ مطیع اللہ موجود ہیں پشاور سے، اور ان سے جانیں گے کہ اس وقت پشاور کی کیا سیاسی اور سماجی سرگرمیاں ہیں. مطیع اللہ، صبح بخیر پاکستان.
صبح بخیر جی، بہت شکریہ آپ کا.
مطیع اللہ، یہ بتائیے گا کہ آج پشاور کی اور بالعموم خیبر پختونخوا کی کیا سیاسی اور سماجی سرگرمیاں ہیں؟
جی، پشاور سمیت صوبے کے جو دیگر علاقے ہیں وہاں مختلف تقریبات کا سلسلہ جاری ہے، اور اس حوالے سے سب سے پہلے میں گورنر خیبر پختونخوا کی مصروفیات کے حوالے سے آگاہ کروں گا کہ محمد ایجنسی سے سینیٹر ہلال الرحمان کی سربراہی میں ایک وفد نے گورنر ہاؤس پشاور میں گورنر خیبر پختونخوا انجینئر اقبال ظفر جگڑا سے ملاقات کی اور ایجنسی کے عوام کو درپیش مسائل سے انہیں آگاہ کیا. گورنر نے اس موقع پر انہیں کہا کہ قبائلی عوام کو بنیادی ضروریات زندگی کی سہولیات کی فراہمی حکومت کی اولین ترجیح ہے، اور اس ضمن میں جامع اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں. گورنر نے وفد کی معروضات غور سے سنی اور ان کے حل کے لیے بھرپور تعاون کا یقین دلایا. اس موقع پر وفد نے قبائلی علاقوں کی ترقی کے لیے اٹھائے جانے والے حکومتی اقدامات کو بھی سراہا. اور دوسرا میں خیبر پختونخوا کے وزیر اعلی کی مصروفیات کے حوالے سے آگاہ کروں گا کہ ضلع شانگلہ میں جاری ترقیاتی اسکیموں پر کام کی رفتار تیز کرنے کے حوالے سے وزیر اعلی خیبر پختونخوا کی صدارت میں ایک اجلاس پشاور میں منعقد ہوا، اور اجلاس میں انہوں نے متعلقہ حکام پر زور دیا کہ تمام ترقیاتی اسکیموں کو بر وقت مکمل کیا جائے. اجلاس کو ضلع شانگلہ میں جاری ترقیاتی اسکیموں کی پیش رفت اور اسکیموں پر عمل درآمد میں حائل مسائل اور رکاوٹوں سے بھی آگاہ کیا گیا. وزیر اعلی نے تمام شعبوں میں جاری ترقیاتی اسکیموں پر کام تیز کرنے اور رکاوٹیں ختم کرنے کی ہدایت کی. انہوں نے کہا کہ جو اسکیمیں عمل درآمد کے لیے تیار ہوتی جائیں ان پر بلا تاخیر کام شروع کیا جائے. اسی طرح وزیر اعلی خیبر پختونخوا پرویز خٹک نے سینئر سٹیزن ایکٹ مجریہ 2014 پر ٹائم لائن کے مطابق عمل درآمد اور ان کی روشنی میں صوبے کے بزرگ شہریوں کے لیے مراد پر مبنی خصوصی پیکج بھی تیار کرنے کی ہدایت کی. وہ وزیر اعلی ہاؤس پشاور میں سینئر سٹیزن ایکٹ پر عمل درآمد اور محکمہ سماجی بہبود کی کارکردگی سے متعلق جائزہ اجلاس کی صدارت کر رہے تھے. انہوں نے چائلڈ پروٹیکشن اور ویلفیئر کمیشن کے سربراہ کی تقرری کا عمل بھی ایک ہفتے کے اندر اندر مکمل کرنے کی ہدایات جاری کی. وزیراعلی نے واضح کیا کہ معذور و نادار اور بے آسرا افراد کے لیے صحت انصاف کارڈ کی تیاری اور پرنٹنگ کا کام بھی ممکنہ حد تک جلد مکمل کیا جائے. اس کے ساتھ ساتھ میں ترقیاتی اسکیم کے حوالے سے بھی اپنے سامعین کو آگاہ کروں گا کہ حکومت خیبر پختونخوا ہری پور میں پاک آسٹریا ادارہ برائے اطلاعاتی سائنس اور ٹیکنالوجی کے قیام پر 9 ارب روپے خرچ کر رہی ہے. اس حوالے سے نظامت تعلیم خیبر پختونخوا کے ذرائع نے ریڈیو پاکستان پشاور کو بتایا کہ اس منصوبے کے لیے فنڈ خیبر پختونخوا حکومت فراہم کر رہی ہے. اس کے علاوہ آسٹریا کی حکومت اس منصوبے کے لیے فنی معاونت مہیا کر رہی ہے. ادارے کی تعمیر تقریباً کوئی 14 ماہ میں مکمل کی جائے گی. تکمیل کے بعد اس ادارے میں فنی کورسز سافٹ ویئر انجینئرنگ، ماحولیاتی انجینئرنگ، ملٹی میڈیا ٹیکنالوجی اور میکانیات کی تعلیم دی جائے گی. جی
جی متی اللہ پشاور سے بہت بہت شکریہ آپ کا. آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے پشاور کی سیاسی اور سماجی سرگرمیوں کے حوالے سے.
اور اب ہم چلیں گے کراچی. الطاف پیرزادہ ہمیں جوائن کریں گے کراچی سے. صبح بخیر پاکستان الطاف. الطاف پیرزادہ آگاہ کیجیے گا کراچی میں آج کیا اہم سرگرمیاں رہیں گی اور جیسے راولپنڈی، اسلام آباد اور پاکستان کے کئی حصوں میں موسم تبدیل ہوا ہے، کیا کراچی میں کوئی تبدیلی ہوئی ہے موسم میں؟
کراچی میں فی الوقت تو موسم میں کوئی تبدیلی نظر نہیں آئی. البتہ یہ ضرور ہے کہ ملک کے بالائی حصوں میں جب موسم تبدیل ہوتا ہے تو اس کے اثرات 2-4 دنوں کے بعد، ایک ہفتے کے بعد یہاں بھی جو ہے کہ بیٹھنے میں آتے ہیں، تو ضرور یہاں پر بھی کچھ دنوں میں موسم تبدیل ہوگا کیونکہ وہ اثرات ظاہر ہوں گے. باقی اہم خبر یہ ہے کہ وزیر اعلی حسن سید مراد علی شاہ کے زیر صدارت ایک اہم اجلاس ہوا ہے جس میں کراچی سمیت سندھ بھر میں ٹرانسپورٹ کے جو مسائل ہیں ان کے حل کے معاملے پہ غور و خوض کیا گیا ہے. اور اچھی بات یہ ہے کہ کراچی میں حکومت سندھ نے جو ہے کہ مختلف روٹ پر نئی بسیں چلانے کی جو ہے کہ منظوری دی ہے. اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ نے کہا کہ حکومت نے زمن میں جو ہے کہ انٹر سٹی اور انٹرا سٹی بس منصوبوں کے لیے 2 ارب روپے کی رقم رکھی ہے. جبکہ وزیر ٹرانسپورٹ سید ناصر شاہ نے اجلاس کو بتایا کہ کمپنی کراچی کے مختلف روٹ پر 288 بسیں چلانے کے لیے تیار ہے اور فوری طور پر کراچی کے اہم شارہ شارف فیصل پر 32 جو ہے کہ نئی بسیں چلانے کا منصوبہ بھی ہے. البتہ وزیر اعلیٰ نے حکم دیا انہیں کہ یہ بسیں ایک مہینے کے اندر اندر جو ہے کہ شارع فیصل پہ ہونی چاہیے تاکہ لوگوں کے جو مسائل ہیں ٹریفک کے بل وہ حل ہوں. نہ صرف ہے مگر وزیر اعلیٰ نے اجلاس میں حکم دیا کہ اورینج لائن ریپڈ بس سروس کا جو منصوبہ ہے اس پر بھی کام تیز کیا جائے. جی
بہت شکریہ الطاف پیرزادہ، آپ ہمیں کراچی سے آگاہ کر رہے تھے مختلف سرگرمیوں سے.
جی اب ہم چلیں گے شہر لاہور جہاں ہمارے نمائندے عمران حسن ہمارے ساتھ موجود ہیں. صبح بخیر پاکستان عمران.
جی صبح بخیر پاکستان.
جی بتائیے گا شہر لاہور میں سیاسی اور سماجی سرگرمیاں جو ہیں وہ کیا ہونے جا رہا ہے آج کے دن وہاں پہ؟
جی بہت شکریہ. سب سے پہلے ہم بات کریں گے پنجاب کے وزیر اعلیٰ کی سرگرمیوں کے حوالے سے. تو پنجاب کے وزیر اعلیٰ محمد شہباز شریف سے مسلم لیگ نون کے ایک وفد نے لاہور میں ملاقات کی. اس دوران وقت سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ شہباز شریف کا کہنا تھا کہ مسلم لیگ نون نے ہر دور میں عوامی خدمت کے ریکارڈ قائم کیے ہیں اور اس سال کے عام انتخابات میں بھی اپنی کارکردگی کی بنا پر مسلم لیگ نون کامیابی حاصل کرے گی. ان کا کہنا تھا کہ تعلیم، صحت اور زراعت اور دیگر شعبوں میں انقلابی اقدامات کیے جا رہے ہیں. اور وزیر اعلیٰ نے مزید کہا کہ عوام منفی سیاست کو اور جو جھوٹ بولنے والے ہیں ان کا احتساب جو ہے وہ الیکشن میں ضرور کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ صحت کے شعبے سے ایک اہم خبر ہم اپنے سامعین تک پہنچائیں کہ پنجاب کے محکمہ صحت نے پنجاب انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ کے تعاون سے صوبے کے 13 بڑے ہسپتالوں میں انفارمیشن مینجمنٹ سسٹم متعارف کروایا جس کے تحت ہسپتالوں کا تمام تر ڈیٹا کمپیوٹرائز کر دیا گیا ہے. اس حوالے سے پنجاب کے صوبائی وزیر صحت خواجہ عمران نذیر نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ ہسپتالوں میں تمام عملے کی حاضری کو بھی بایو میٹرک کر دیا گیا ہے اور اب نیا سسٹم متعارف ہونے سے ایک میسج کے ذریعے پتہ چل جائے گا کہ کون سی ادویات جو ہیں وہ ایکسپائر ہو رہی ہیں اور کس دوائی کا کتنا اسٹاک موجود ہے. اس کے ساتھ ساتھ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ پنجاب میں جو صوبائی محکمہ صحت ہے وہ ہیلتھ کارڈ بھی متعارف کروا رہا ہے جس سے جو مستحق افراد ہیں ان کو اسپتالوں میں مفت علاج معالجے کی جو سہولتیں ہیں وہ میسر رہیں گی. اس کے ساتھ ساتھ معذرت چاہتا ہوں, آج جو سرگرمیاں ہو رہی ہیں ان کے حوالے سے بتاتے چلیں کہ پنجاب اسمبلی کا اجلاس اب سے کچھ دیر بعد 10 بجے اسمبلی بلڈنگ لاہور میں شروع ہوگا. اس کی صدارت جو ہے اسپیکر رانا محمد اقبال خان کریں گے. وقفہ سوالات میں محکمہ ہائر ایجوکیشن سے متعلق سوالات کے جواب دیے جائیں گے, جبکہ آج غیر سرکاری کاروائی کے دوران جو مفاد عامہ کی متعدد قراردادیں ہیں وہ منظور کی جائیں گی. اب کچھ بات لاہور میں جو ثقافتی سرگرمیاں ہو رہی ہیں اس حوالے سے بتاتے چلیں کہ لاہور کا جو اجوکا تھیٹر ہے وہ آج ملک میں جو سیاسی اور جو سماجی تبدیلیاں ہوئی ہیں ان کے حوالے سے ایک ڈرامہ پیش کر رہا ہے, جس کا جو نام ہے وہ چیرنگ کراس رکھا گیا ہے. اور اس ڈرامے کو جو تحریر کیا ہے وہ اجوکا تھیٹر کے جو ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں شاہد نظیم نے کیا ہے, اور اس کی جو یہ ڈرامہ آج پیش کیا جائے گا اور اگلے دو روز یعنی کہ بدھ اور جمعرات کو بھی یہ اجوکا تھیٹر میں یہ ڈرامہ جو ہے وہ پیش کیا جاتا رہے گا. جی
بہت بہت شکریہ, یہ تھے عمران حسن لاہور سے.
جی سامین, اب آپ کو لیے چلتے ہیں جنت نذیر وادی گلگت بلتستان کی جانب, اور وہاں پر ہمارے نمائندے شیر محمد موجود ہیں. شیر محمد, صبح خیر پاکستان.
صبح خیر پاکستان, السلام علیکم. جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے میں کرنٹ افیئر کے سامعین کو یہاں سے سلام پیش کرتا ہوں.
وعلیکم السلام, تمام سامعین کی جانب سے بھی بتائیے کہ آج گلگت بلتستان کی کیا سیاسی اور سماجی سرگرمیاں ہیں, اور بالخصوص موسم کا حال وہ بھی بتائیے.
جی شکریہ. سب سے پہلے موسم پہ بات کروں گا. بتدریج جو ہے گلگت بلتستان میں جو سخت سردی تھی اس میں کمی آ رہی ہے, اور سکردو کا جب آپ ٹمپریچر سنیں گے منیمم تو آپ یقیناً جو ہے وہ حیران ہوں گے. جس جگہ میں -9-10 ڈگری تک جو ہے منیمم ٹمپریچر چلا جاتا تھا, آج سکردو میں جو ہے 2 ڈگری سینٹی گریڈ ٹمپریچر ہے. اور گلگت بلتستان میں سب سے زیادہ جو ہے سردی وہ گوبیس میں ہے, جہاں پر -6 ڈگری سینٹی گریڈ ٹمپریچر ریکارڈ کیا ہے, اور گلگت میں +1 ڈگری سینٹی گریڈ ہے, اور استور میں -1 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا. اور آئندہ 12 گھنٹوں کے دوران پہاڑوں پر برف باری کا نشان ظاہر کیا موسمیات نے, اور ساتھ جو شیڈول کی ایک پرواز تھی وہ ہو چکی ہے. اس کے علاوہ ہم اپنے سامعین کو بتانا چاہیں گے کہ مواصلات کی خصوصی ایس سی او جو ہے وہ گلگت بلتستان میں عوام کو ٹیلی فون اور ٹیلی مواصلات کی جدید سہولیات جو ہے فراہم کرنے کے لیے متعدد منصوبوں پر کام کر رہا ہے, اور سیکٹر کمانڈر کرنل عدیر ثابت نے یہ بات ریڈیو پاکستان گلگت کو ایک خصوصی انٹرویو میں بتائی ہے. اور ان کا کہنا ہے کہ ایس سی او نے راولپنڈی سے کنجراب تک 840 کلومیٹر پاک آپٹیکل فائبر کیبل منصوبہ مقررہ مدت سے 6 ماہ قبل مکمل کر لیا ہے. کرنل عدیر صابر کا یہ بھی کہنا ہے کہ ایس سی او نے گلگت بلتستان میں 85% علاقے میں موبائل سروس فراہم کی ہے, جبکہ باقی جو 15% علاقہ ہے آئندہ 6 سے 8 ماہ کے دوران یہاں پر بھی موبائل سروس فراہم کر دی جائے گی. اور ایک سوال کے جواب میں ان کا کہنا تھا کہ 3G اور 4G سروس کی تیاری جو ایس سی او نے مکمل کر لی ہے, اور اس سلسلے میں وفاقی حکومت سے جب اس کی منظوری ملے گی تو یہاں پر جو ہے 3G 4G سروس بھی صارفین کو مہیا کی جائے گی. اور اس کے علاوہ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ٹرائل بیسس پہ 3G 4G کی سروس جو ہے ایس سی او ان قریب شروع کرے گا. تو اس حوالے سے جو ہے ان کا کہنا تھا کہ 8 جو ٹاورز ایک ہفتے کے دوران ایس سی او نے گلگت اور مضافات میں مقامات پر قائم کر لیے ہیں, جس سے ان کی موبائل سروس جو ہے وہ تک ہو گئے پیسے کی نسبت. ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتا چلو سامعین کو کہ نیشنل لاجسٹک سیل گلگت بلتستان میں نوجوانوں کو فنی تربیت دینے کے لیے پولی ٹیکنیکل کالج جو ہے قائم کر رہا ہے, اور این ایل سی کے ذرائع کا کہنا ہے کہ ابتدا میں کالج میں 250 طلباء کو داخلہ دیا جائے گا, اور انہیں 14 ٹیکنالوجیز میں 6 ماہی اور 6 ماہی کورسز وغیرہ کرائے جائیں گے. اور یہاں این ایل سی کا مقصد یہ ہے کہ جو نوجوان ہیں وہ مختلف فنی اس میں ٹیکنالوجیز میں تربیت حاصل کرنے کے لیے بعد سی پیک کا جو پروجیکٹ ہے اس میں ان کا جو ہے وہاں سے وہ باعزت روزگار حاصل کر سکیں گے, اور اس کے لیے جو ہے فورس یعنی جو ایک وہ تیار کی جائے گی جو اس میں جو بھی ضرورت پڑے گی کسی بھی ٹیکنالوجی میں اور اس میں تو یہاں پر جو ہے وہ اویلیبل ہوگی افرادی. جی ہاں
جی بہت بہت شکریہ. شیر محمد ہمارے ساتھ موجود تھے, گلگت بلتستان کی سیاسی اور سماجی سرگرمیوں کے حوالے سے بھی آگاہ کر رہے تھے اور ساتھ ساتھ موسم کے حوالے سے بھی ہمیں آگاہ کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ آپ حیران ہوں گے ایک بات پہ کہ آج جو سکردو کا درجہ حرارت جو ہے وہ آج 2 ڈگری سینٹی گریڈ ہے, اور اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ وہاں پر جو درجہ حرارت تھا وہ منفی میں تھا, اور گلگت میں بھی ہم نے دیکھا, پھر غزر کی جو وادی ہے وہ کافی ٹھنڈے علاقے ہیں اور برف باری بھی ہوتی ہے اور جو جھیلیں ہیں وہ بھی منجمد ہو جاتی ہیں, ندی نالے جو ہیں وہ سخت سردی سے منجمد ہو جاتے ہیں. تو یہ ایک بہتر ہمیں ڈیولپمنٹ نظر آئی ہے موسم کے حوالے سے.
لیکن ایک چیز میں یہاں ضرور کہنا چاہوں گی, ویسے تو 9:30 بجے چاہتے ہیں ہم آپ کے ساتھ اہم خبروں کا خلاصہ شیئر کریں گے, لیکن موسم کی شدت کے حوالے سے بات ہوئی تو ایک ذہن میں میرے ایک بات ہے, کیونکہ اس سے قبل ہم بات کر رہے تھے بزرگوں کے حوالے سے بھی کہ ہمیں ان کا احترام کرنا چاہیے اور ان کو پوری مدد فراہم کرنی چاہیے, خاص طور پر ایسے علاقے جہاں پر برف باری ہوتی ہے, کئی ایسے گھر ہوں گے جہاں پہ بزرگ افراد رہائش پذیر ہوں گے, مقیم ہوں گے, تو ہمارے نوجوانوں کا فرض بنتا ہے. حالانکہ اگر ہم بات کرتے چلیں اوور آل معاشرتی رویہ جا جس طرح سے تبدیل ہو رہے ہیں, اعتماد کا فقدان ہے, لیکن ضرور کوشش کیجئے کہ جہاں تک آپ ایک دوسرے کی خیر خبر لے پائیں, ایک دوسرے تک پہنچ پائیں, اگر آپ کوئی گرم چیزیں ان تک پہنچا پائیں, کپڑوں کی لوگوں کو بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے اس موسم میں گرم کپڑوں کی, تو آپ ضرور ان کی جس حد تک مدد کر سکیں ضرور مدد کریں, یا ویسے ہی اگر آپ ان کا حال احوال بھی معلوم کر لیں دریافت کر لیں تو یہ بھی ایک بہت خوبصورت جسچر ہو سکتا ہے. اب ہم آگے بڑھیں گے, 9:30 بجے چاہتے ہیں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کچھ اہم خبروں کا خلاصہ. وزیراعظم نے کہا ہے کہ پاکستان افغان تنازع کے مذاکراتی حل میں تعاون کے لیے پرعزم ہے. وزیر دفاع نے کہا ہے کہ پاکستان امریکہ کی طرف سے سیکیورٹی امداد بند کیے جانے کے بعد اپنی خارجہ پالیسی میں علاقائی سطح پر نئی صف بندی کرنے پر غور کر رہا ہے. اقتصادی تعاون تنظیم کے اٹارنیز اور پروسیکیوٹر جنرل کی کانفرنس آج سے اسلام آباد میں شروع ہو رہی ہے. آج کرائسٹ چرچ میں آئی سی سی انڈر 19 ورلڈ کپ کے دوسرے سیمی فائنل میں بھارت پاکستان کو 203 رن سے ہرا کر فائنل میں پہنچ گیا ہے. جی سامعین, یہ کچھ اہم خبروں کا خلاصہ ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیا. یہاں لیں گے ایک مختصر سا وقفہ, جس کے بعد حاضر ہوں گے ہمارے دلچسپ اور معلوماتی سیگمنٹس کے ساتھ. ہمارے ساتھ رہیے.
قومی اور بین الاقوامی افق پر رونما ہونے والے تازہ ترین واقعات پر مبنی پروگرام نقطہ نظر, پاکستان کے طول و عرض میں سب سے زیادہ سنا جانے والا ریڈیو پاکستان کا پروگرام نقطہ نظر, گفتگو وہ جو مدلل ہو, حقائق وہ جو جھٹلائے نہ جا سکیں.
اس نقطۂ نظر کے اختلاف کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ تعلقات میں اتار ہے. پاکستان ایک آزاد اور خود مختار ملک ہے.
اس خطے میں امن و امان کے لیے بیلنس رکھنا ضروری ہے.
پاکستان میں جو ہماری اندرونی استحکام جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے. ہماری سول ملٹری لیڈرشپ کو ایک ہی پیج پہ ہونا چاہیے.
یہ ڈرون حملہ جو ہے یہ پاکستان کی سالمیت اور انڈیپینڈنس کے خلاف ہے.
مستند تجزیوں اور تبصروں سے مزین پروگرام نقطۂ نظر سننا نہ بھولیے روزانہ پیش سے جمعہ شام 7:05 پر نیوز اینڈ کرنٹ افیئرز چینل اسلام آباد اسٹوڈیو سے. ریڈیو پاکستان, قوم کی آواز, ہر دم ہر لمحہ آپ کے ساتھ.
بھر میں ہونے والے کھیلوں کے اہم مقابلے, کھیل کے میدان سے تازہ ترین خبریں, نامور کھلاڑیوں سے ملاقاتیں اور کھیلوں کی دنیا سے تعلق رکھنے والی وہ تمام خبریں جو آپ جاننا چاہتے ہیں, سنیے پروگرام اسپورٹس ورلڈ روزانہ 4:05 سے 5 بجے تک صرف نیوز اینڈ کرنٹ افیئرز چینل ریڈیو پاکستان اسلام آباد سے. को सुनना मत भूलिए प्रोग्राम स्पोर्ट्स वर्ल्ड।
سامعین آپ کو ہم خوش آمدید کہیں گے ایک بار پھر سے آپ کے اپنے پروگرام صبح بخیر پاکستان میں، جہاں آپ کا ساتھ نبھا رہی ہوں میں آپ کی میزبان عالیہ قیصر، مسعود بیگ صاحب میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہے اور عمر حیات خان۔ یہاں پر ہم اپنے مختلف سیگمنٹس آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم نگاہ ڈالتے ہیں سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی دنیا میں اور جانیں گے کہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی دنیا میں کیا اہم دلچسپ اور معلوماتی خبریں ہمارے پاس موجود ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یقیناً ہم آپ کو کھیلوں کی دنیا سے بھی اپ ڈیٹ کریں گے اور شوبز کی دنیا میں کیا پیش رفت ہوئی ہے، پاکستان فلم انڈسٹری کس رخ بیٹھ رہی ہے اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ لیکن سب سے پہلے ہم جانتے ہیں سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں کیا ہو رہا ہے۔
بالکل جی، جاپان میں ایک ہوٹل میں ایسے سلیپر پیش کر دیے گئے جو خود بخود ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔
تو پاؤں بھی لے کے جائیں گے وہ ساتھ یا؟
جی ہاں، معروف آٹو موبائل کمپنی نیسان کی جانب سے تیار کردہ یہ سلیپر جاپان کے ایک ہوٹل کے داخلی دروازے پر رکھے گئے ہیں۔ جیسے ہی مہمان اندر داخل ہوتے ہیں وہ ان سلیپر کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد جب وہ انہیں اتار دیتے ہیں تو یہ سلیپر خود بخود اپنی جگہ پر جا کر ترتیب سے سیٹ ہو جاتے ہیں، اور ان سلیپر کے نیچے ننھے مننے دو پہیے لگے ہوئے ہیں اور جو سینسر اور کیمروں کی مدد سے حرکت کرتے ہیں۔ اور ان جوتوں کا آئیڈیا نسان کی سیلف پارکنگ کار سے لیا گیا ہے جو ڈرائیونگ کی موجودگی کے بغیر خود بخود پارکنگ میں جا کر پارک ہو جاتی ہے، اور اس ہوٹل میں خود بخود حرکت کرنے والی میزیں اور کشنز بھی رکھے گئے ہیں جو ہوٹل میں آنے والے مہمانوں کی دلچسپی کا باعث بن جاتے ہیں۔
اچھا، میں آپ سے اگر یہ پوچھوں عمر کہ اگر شیر یا چیتا آپ کے پیچھے لگ جائے تو آپ کس طرح بچاؤ کریں گے؟ سوچا آپ نے کوئی حکمت عملی ترتیب دی ہے؟
کبھی پالا ہی نہیں پڑا۔
نہیں، کبھی پڑ بھی سکتا ہے،
لیکن مجھے لگتا ہے کہ آپ کا پالا پڑ چکا ہے اور آپ حکمت عملی ترتیب دے چکے ہیں، اور آپ بتائیں گے ہمارے شاید سننے والوں کو کہ کیا حکمت عملی ترتیب دی جا سکتی ہے۔
جی بالکل،
اگر آپ کا پالا پڑ جائے۔
جی نہیں، پالا میرا اس تحقیق سے پڑا ہے جو کی گئی ہے، اور ریسرچرز یہ کہتے ہیں کہ ہوتا یہ کہ اگر شیر یا چیتا آپ کے پیچھے بھاگے، آپ کو چیز کرے، تو آپ نے تیز نہیں بھاگنا۔
اچھا،
تاکہ اس کو محنت نہ کرنی پڑے۔
نہیں، میں سیریس گفتگو کر رہا ہوں، آپ اس بات کو سیریس کیوں نہیں لیتی میم؟
نہیں ٹھیک ہے، آپ بتائیے تحقیق کے بارے میں۔
تو یہ جو ہے ایلن ولسن ہے، میں ان کا نام بھی بتاؤں تاکہ وہ یقین آ جائے۔
ولسن صاحب کہ ہم جو شیروں اور چیتوں سے رشوت لی ہوئی ہے۔
نہیں نہیں، اصل میں جب گوری چمڑی والوں کا نام لیا جاتا ہے تو پھر میں یقین کر لیتے ہیں کہ ہاں یہ ٹھیک کہہ رہے ہوں گے، خاص طور پہ مغرب سے۔ تو ایلن ولسن جو ہیں وہ کہتے ہیں، جن کا رائل ویٹرنری کالج جو یونیورسٹی آف لندن سے تعلق ہے، انہوں نے کہا ہے کہ دیکھا یہ کیا ہے کہ تحقیق کے دوران کہ جب چیتا یا شیر جو ہے کسی پرے یعنی کہ شکار کے پیچھے بھاگتا ہے، جب اینٹیلوپ ہو چاہے کچھ بھی ہو، تو وہ بہت تیز بھاگتے ہیں، جو کہ حکمت عملی کا حصہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس لیے کہ جو شکاری ہے وہ بھی اتنی ہی تیز بھاگتا ہے، ہونا یہ چاہیے کہ آپ آہستہ بھاگ کے ایسے ایک موڑ پہ ٹرن لیں کہ اس کو آؤٹ مینوور کر دیں اس شکاری کو۔ تو یہ میں آپ دونوں کو بھی کہہ رہا ہوں کہ چیتا یا شیرا کے پیچھے بھاگے تو آپ نے بہت تیز نہیں بھاگنا۔ میم تو خیر درختوں پہ چڑھ جاتی ہیں تو وہ تو بچ جائیں گی، لیکن آپ جو ہے نا، آپ کے چانسز کم ہیں۔
شیر تو درخت پہ نہیں چڑھ سکتا، لیکن چیتا درخت پر نہیں چڑھ سکتا، یہ آپ سے کس نے کہا؟
نہیں، شیر چڑھ جاتا ہے، یہ جو مت ہے یہ بھی بریک ہو گئی ہے۔
اچھا ٹھیک ہے، تو آپ نے دیکھا کسی شیر کو درخت؟
جی میں نے بالکل دیکھا ہے۔
اوکے ٹھیک ہے، تو ہم حکمت عملی کا یہ بھی حصہ رکھیں کہ درخت پہ نہیں چڑھنا۔
درخت پہ نہیں چڑھنا، اب یہ بھی آپ نے کہا کہ میم جو ہے وہ درخت پہ چڑھ،
میم تو چاند بند بھی ہاتھ ڈال لیتی، مطلب
یہ کچھ زیادہ ہی ہو گیا، یہ کچھ زیادہ ہی ہو گیا لگتا ہے۔ نہیں، آپ اپنا ایکسپیرینس بتائیے۔ میرے خیال میں آپ نے کہا کہ جب آپ کے پیچھے، لیکن جب آپ شیر کے پیچھے بھاگ رہے ہو
تو شیر کو پھر حکمت عملی ترتیب دینی پڑے گی کہ
شیر کو کیا
کرنا۔ جی، اور آگے ہم آگے بڑھیں گے۔
مجھے کیوں لگ رہا ہے کہ آپ دونوں جو غیر سنجیدہ ہو گئے ہیں اس پروگرام؟
نہیں نہیں، لیکن خیر بہرحال ہم اپنے پروگرام کو لائٹ موڈ میں بھی لے کر جاتے ہیں، ہنسی مزاق ہمارے پروگرام کا بھی حصہ رہتا ہے، کیونکہ سنجیدگی سے ہم اتنی سیاسی معاملات ڈسکس کرتے ہیں کہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں ہونے والی پیش رفت پر تھوڑی سی تو بات کر لینی چاہیے۔ اور میں جانتی ہوں کہ آپ لوگ ایک بار پھر بہت سنجیدہ ہونے والے ہیں، جب اسپورٹس کا سیگمنٹ آئے گا تو آپ تھوڑا سا مسکرا لیں، کوئی حرج نہیں ہے۔
دیکھیں، میرے پاس ایک آپ کے لیے ریسیپی ہے آپ کو سنجیدہ کرنے کے لیے، کہ آپ جو پپیتے کا استعمال کیا کریں۔
یہ مجھے معلوم ہے کہ آپ کسی نہ کسی پھل اور سبزی اور جو قدرتی اشیاء ہیں ہماری جو قدرت نے بنائی ہیں ان کے فوائد سے ہمیں آگاہ کرتے ہیں. آج آپ پپیتے کے بارے میں بتا رہے ہیں, تو سنجیدگی بھی پپیتے سے آ سکتی ہے؟
جی بالکل, سنجیدگی کے لیے
کل آپ نے دو پپیتے اپنے منہ پہ مل کے آئے
اور دو کھا کے بھی آ گئے,
زیادہ سنجیدہ ہو جائیں گے,
زیادہ سنجیدہ ہو جائیں.
لیکن میں جو ہے احتجاج کی صدا بلند کرنا چاہوں گا اس موقع پہ کہ آپ خاص طور پہ میں مالیہ جو ہیں یہ مجھے سنجیدہ نہیں لے رہی ہیں, اور آپ نے مجھے جو ہے بھری دنیا کے سامنے ہی مشورہ دیا ہے کہ میں ایک پپیتا نہیں دو پپیتے مل لو, مطلب یہ
مل لو.
چلو اب بتائیں پپیتا کتنا مہنگا ہے آج کل؟
نہیں کھائی سو روپئے کلو تو وہ کھا بھی لیتے.
لیکن پپیتا خود سنجیدہ نہیں ہوتی ہوں تو میں نے لگایا ہی نہیں ہے. آپ دو لگا کے آئیں, کل مجھے بتائیں کیا ریٹ چل رہا ہے آج کل پپیتے کا. ویسے دیگر کیا فوائد ہیں؟
جو دیگر فوائد ہیں اس کے سے پہلے بتائیں کہ پپیتے کو پپایا بھی کہا جاتا ہے, کہ اس میں جو نیوٹریٹس ہیں وہ فائبر ہے, کاربوہائیڈریٹس ہیں, اور ساتھ 2% کیلریز ہوتی ہیں اس میں, تو آپ اس کو لے سکتے ہیں. ویٹ گین نہیں ہوتا اس کو کھانے کے بعد. وائٹمنز میں وائٹمن سی بڑی مقدار میں ہے, وائٹمن اے ہے, فولیٹ ہے. منرلز میں پوٹیشیم ہے, میگنیزیم ہے اور کیلشیم ہے. اور سب سے جو اہم بات یہ ہے کہ یہ کینسر کے اگینسٹ جو ہے وہ ایک اچھا ایک غذا ہے. ساتھ ہی اگر آپ کو دانت کا درد ہے تو اس کو ریلیف کرتا ہے اس میں, اور آپ کی جو نظام ہاضم ہے اس میں بہتری پیدا کرتا ہے, اور ساتھ ہی آپ کا جو قوت مدافعت ہے اس میں اضافہ کرتا ہے, آپ کے دل کی صحت کے لیے بہتر ہے. اور آپ کو بتائیں
دل کی صحت کے لیے,
جی بالکل, اگر آپ کو کوئی
دل کا عارضہ رکھنا ہے,
اور ساتھ ہی اگر ایکنی ہے تو اس کے لیے بھی جو ہے آپ پپیتے کا استعمال کر سکتے ہیں. ساتھ ہی آپ کو یہ بتائیں کہ اگر آپ کی انتڑیوں میں کوئی سوزش وغیرہ ہو جاتی ہے کبھی یا جلن ہوتی ہے تو اس کے لیے پپیتے کا استعمال آپ کر سکتے ہیں. اور آپ کو میں یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ جو تحقیق ہے اس کے مطابق اگر پپیتے کو پاکے میں انجوائے کرنا چاہتے ہیں تو اس میں آپ جو پپیتے کو کاٹ کے اس پہ لیمن اور شہد جو ہے وہ ڈالیں اور پھر وہ اس کو آپ کھائیں تو یہ آپ کی صحت کے لیے اچھا ہے. لیکن اوور آل جو ہے پپیتا جو ہے سب سے زیادہ اچھا, ایک اس کا سائڈ افیکٹ بھی ہے کہ جو خواتین حاملہ ہوتی ہیں ان کو پپیتا نہیں لینا چاہیے اس حمل کے دوران, اور اس لیے کہ اس کو ہاٹ فوڈ کہا جاتا ہے, یہ ٹھیک نہیں ہے آپ کے لیے. اور ساتھ ہی یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس کے جو بیج ہیں چونکہ ٹاکسک ہوتے ہیں وہ, تو بیجوں کو بھی اس کا استعمال نہ کریں کسی بھی طرح, اس کو کھائیں نہ آپ.
ٹھیک ہے,
وہ الگ بات ہے آپ لوگ کالی مرچ پیس کے دے دیں
کھانے کے لیے. نہیں وہ تو اکثر و بیشتر کالی مرچیں جو ہیں وہ کہا جاتا ہے کہ بہت اچھی ہوتی ہیں, ان کے بھی بڑے فوائد ہوتے ہیں. ایک دن ہم اس پر بھی ضرور بات کریں گے, چونکہ آپ اتنی معلوماتی جو ہیں اسپیکٹس لے کر آتے ہیں مختلف اشیاء کے, تو کالی مرچ کے کیا اسپیکٹس رہے ہیں
یہ شاید اگلے پروگرام میں
ان شاء اللہ ضرور بتائیں گے.
آپ کے پاس سائنس اور ٹیکنالوجی کے حوالے سے کون سی کوئی انٹرسٹنگ کوئی خبر ہے؟
ویسے تو جتنے فوائد پپیتے کے میں نے آج سن لیے ہیں اس کے بعد تو مجھے لگتا نہیں ہے کہ کوئی بھی خبر اہم رہ جاتی ہے, لیکن پھر بھی ہم اپنے سامعین کی انفارمیشن کے لیے بتاتے چلیں کہ آلودہ پانی جو ہے وہ اگر اس کے حوالے سے بات کریں تو اب بھی دنیا کے کئی ایسے ممالک ہیں جہاں پر یہ امراض کی ایک بہت بڑی وجہ مانا جاتا ہے. افریقہ اور ایشیا کے غریب ممالک کے لیے اب ایک ایسا کاغذی ٹیسٹ بنایا گیا ہے جو فوری طور پر پانی میں موجود مضر صحت اجزاء سے آپ کو خبردار کر سکتا ہے. کاغذ کے چھوٹے سے ٹکڑے سے بنا یہ ٹیسٹ یونیورسٹی آف بات کے سائنسدانوں نے تیار کیا ہے, جو پانی پینے سے قبل اس کے صاف یا آلودہ ہونے کی بر وقت خبر دیتا ہے, جس سے نہ صرف جو مختلف ممالک ہیں جہاں پر خصوصی طور پر پانی صاف نہیں ہے اس وقت, وہ ممالک اس سے استفادہ کر سکیں گے, بلکہ اس کے ساتھ ساتھ کئی اسکول, کالجز, عام جگہیں جہاں سے ہم پانی پیتے ہیں خرید کر, وہاں سے بھی شاید آپ کو یہ پانی جو ہے اس کا ٹیسٹ فوری طور پر کرنے میں مدد مل سکتی ہے. کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ مختلف جو تجربہ گاہیں ہیں اس میں استعمال کیا گیا ہے اس ٹیسٹ کے حوالے سے, اور اس کاغذی سینسر کو زیادہ تیزابیت والے پانی میں ڈالا جائے تو اس کا رنگ تبدیل ہو جاتا ہے. اس کاغذ کا وزن صرف 1 گرام ہے اور اس پر کاربن اور برق زدہ الیکٹرک بیکٹیریا کی ایک پتلی تہ چڑھائی گئی ہے, جو کہ پانی کے حوالے سے جو مختلف مضر ذرات اس میں پائے جاتے ہیں ان سے آپ کو آگاہ کرتا ہے.
بالکل جی, اور میں بھی ایک حیرت انگیز اور دلچسپ خبر اپنے سامعین تک پہنچاؤں گا کہ مکھیوں کی بن بناہٹ سے الیکٹرانک میوزک کی تیاری کی گئی ہے. ایک معروف برطانوی موسیقار نے مکھیوں کی بن بناہٹ کے ذریعے نیا میوزک تخلیق کرنے کی تیاری شروع کر دی.
برطانوی موسیقار سے پوچھنا پڑے گا کہ وہ مکھیاں کہاں سے لے کر.
ہاں, اور یہ بیونی سیم کے دو جنون ہیں. پہلا انہیں شہد کی مکھیاں پالنے کا شوق ہے, اور دوسرا وہ موسیقی سے بہت لگاؤ رکھتے ہیں. اور اب انہوں نے ان دونوں کو ملا دیا ہے اور مکھیوں کی مختلف آوازوں سے شاندار موسیقی جو ہے وہ تخلیق کر رہے ہیں. بیونی ان کا اصل نام نہیں ہے, لیکن وہ مکھیوں کی آوازوں سے موسیقی ایک مقصد کے لیے بنا رہے ہیں تاکہ لوگ تیزی سے ختم ہوتی ہوئی شہد کی مکھیوں کے بارے میں جان سکیں. بیونی کا کہنا ہے کہ اگر میں گرین پیس جیسی کسی تنظیم کا رکن بن کر کام کرتا تو لوگ مکھیوں کے بارے میں باتیں سن کر جلد ہی تنگ آ جاتا, لیکن موسیقی کے ذریعے عوام تک کے پیغام اچھی طرح پہنچایا جا سکتا ہے کہ مکھیاں خطرے میں ہیں اور موسیقی اس شعور میں اہم کردار ادا کر رہی ہے.
اچھا, میں صرف تھوڑی سی بات کرنا چاہتا ہوں اس سے پہلے کہ ہم بریک پہ جائیں. جو آپ نے بات چھیڑی تھی ابتدا میں ٹچ کے حوالے سے, خاص طور پہ جو ہمارے بزرگ ہیں, میں ایک تحقیق ابھی پڑھ رہا ہوں اور میں ضرور ڈیفینیٹلی شیئر کرنا چاہوں گا کہ کہتے ہیں کہ جو ٹچ ہے, ہیومن ٹچ, اٹ کین ہیل یو, اٹ سوٹس یو, افیکشن کی نشانی ہوتی ہے. تو خاص طور پہ جب بزرگ ہوتے ہیں, مجھے بہت یہ شوق رہا ہے کہ ان بوڑھے ہاتھوں کو آپ تھام لیں, ان کو آپ شولڈر پر پیڈ کریں, یا آپ جو بھی ان کی خدمت کر سکیں. ضروری نہیں کہ وہ آپ کے رشتے دار ہی ہوں یا قریبی ہوں, لیکن اب جب آپ اس سٹیج میں چلے جاتے ہیں, جب آپ سمجھتے ہیں کہ آپ تنہا ہیں اور کوئی آپ کی جو مینٹل کیپیسٹی ہے, جس طرح ہم پہلے بات کرتے ہیں کہ بچہ بوڑھا برابر ہی ہو جاتا ہے, تو آپ کی مینٹل کیپیسٹی یا مینٹل لیول جو آپ کی اپروچ ہوتی ہے اس تک پہنچنا بھی ایک فن ہے. تو آپ کو بوڑھے جو افراد ہیں, آپ کے جو بزرگ ہیں, ان کی مینٹل کیپیسٹی کو سمجھنا ہوگا کہ وہ کیا چاہتے ہیں, ان کی نیڈس کیا ہیں, ان کی ڈس لائکس اور لائکس کیا ہے, ان کے موڈ سوئنگس کیا ہیں. تو خدا را اگر آپ کے گھر میں بزرگ ہیں تو بہت آپ خوش نصیب ہیں سب سے پہلے, چاہے وہ ماں باپ ہیں چاہے کوئی رشتے دار ہیں. تو ان کی عزت کیجیے, اور عزت کا مطلب یہ نہیں کہ صرف آپ نے ان کو کھانا پرووائڈ کر لینا یا آپ کر کے بات کر لیں, ان کے ساتھ بیٹھیے, ان کو جانیے, ان سے بات کیجیے, ان کے دکھ اور خوشی میں شریک بنیے. یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا ایک, میں اس کو ثواب تو شاید نہ کہوں اس سے کہ دین ہمیں سکھاتا ہے, لیکن یہ انسانی فریضہ ہے آپ کا, اس لیے کہ آپ نے بھی کل کو بوڑھا ہونا ہے.
یہ ایک بالکل الگ اسپیکٹ ہے, لیکن اس کا دوسرا پہلو جو ہے وہ بھی میں ضرور شامل کرنا چاہوں گی کہ جب ہم اپنے بزرگوں کی بلیسنگز لیتے ہیں تو وہ ہمارے لیے کتنی امپورٹنٹ ہوتی ہیں. آپ دیکھیے کہ ہمارے جو معاشرہ ہے وہ اتنی زیادہ عدم برداشت کا شکار ہوتا جا رہا ہے کہ اکثر و بیشتر ہم اپنے بزرگوں کی مکمل بات بھی نہیں سنتے ہیں اور کاٹ کر آگے چل پڑتے ہیں. ایسا بہت سے گھروں میں بھی ہوتا میں نے دیکھا, ایسا بہت سا عمومی طور پہ باہر ہوتے دیکھا ہے میں نے. تو میں یہ ضرور کہنا چاہوں گی کہ اپنے اندر جو برداشت کا ایک رویہ ہے وہ بھی ضرور پیدا کریں. کل ہی ایک جو ہے وہ تحقیق چل رہی تھی اور اس میں یہ کہا گیا تھا کہ جو خواتین ہیں ان کی صحت کے لیے بھی یہ بہت اچھا ہے کہ اگر آپ انہیں, چونکہ ہم ہیومن ٹچ کی بات کریں, اگر آپ انہیں حق کرتے ہیں تو اپنی والدہ کو گھر سے نکلتے ہوئے ضرور آپ انہیں حق کر کے نکلیں, آپ کو بہت اچھا لگے گا. اور یہ پرسنلی چونکہ میرا تجربہ ہے تو میں یہ ضرور کہوں گی کہ اگر آپ کی والدہ حیات ہیں تو آپ ان سے نکلتے ہوئے ان کی بلیسنگ لے کر ان سے مل کر ضرور.
صرف میں آخری بات ایڈ کر دوں گا, آپ کی والدہ یا والد کوئی بھی ہوں, اگر ان کا ایک بوسا جو ہے نا آپ کے گال پہ یا ماتھے پہ جہاں پہ بھی ہیں, یقین کریے اس کی کوئی قیمت نہیں ہے اس دنیا میں.
اور اسی کے ساتھ ہم پروگرام میں مختصر سا وقفہ لیتے ہیں اور وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں.
اے دنیا کے منصفوں, سلامتی کے ضامنوں, کشمیر کی وادی جل رہی ہے کئی دہائیوں سے. بھارتی ریاستی دہشت گردی کا شکار مقبوضہ کشمیر کے معصوم اور بے گناہ شہریوں کا لہو سلامتی کے ضامنوں آپ کو پکار رہا ہے. مقبوضہ کشمیر کے نہتے عوام سلامتی کونسل کی پاس شدہ قراردادوں پر عمل درآمد کے منتظر. ریڈیو پاکستان کے نیوز اور کرنٹ افیئرز چینل سے سنیے اتوار شام 5:05 سے 6 تک خصوصی پروگرام اے دنیا کے منصفوں. ریڈیو پاکستان, قوم کی آواز, ہر دم ہر لمحہ آپ کے ساتھ.
ریڈیو پاکستان کے نیوز اینڈ کرنٹ افیئرز چینل سے آپ سنتے ہیں پروگرام نیا دن, پیر سے ہفتہ تک صبح 10:05 سے 11 تک. اس پروگرام میں آپ سن سکتے ہیں دنیا میں رونما ہونے والے اہم واقعات, کراچی سے خیبر تک وطن عزیز کا حال و احوال اور ملکی و بین الاقوامی امور کے ماہرین کی خصوصی تجزیے۔ آپ گھر میں ہیں یا سفر میں یا کر رہے ہیں کھیتوں میں کام، ریڈیو پاکستان قوم کی آواز ہر دم ہر لمحہ آپ کے ساتھ۔
دنیا بھر میں ہونے والے کھیلوں کے اہم مقابلے، کھیل کے میدان سے تازہ ترین خبریں، نامور کھلاڑیوں سے ملاقاتیں اور کھیلوں کی دنیا سے تعلق رکھنے والی وہ تمام خبریں جو آپ جاننا چاہتے ہیں، سنیے پروگرام اسپورٹس ورلڈ روزانہ 4:05 سے 5 تک صرف نیوز اینڈ کرنٹ افیئرز چینل ریڈیو پاکستان اسلام آباد سے۔ تو سننا مت بھولیے پروگرام اسپورٹس ورلڈ۔
جی سامعین کرام، ہم آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ کی ٹیلی فون کالز بھی ہم پروگرام کا حصہ بنائیں گے، اگر آپ چاہیں تو آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں۔ اور اب ہم بات کریں گے شوبز کی دنیا سے، شوبز کی دنیا میں ہمارے پاس کیا اہم خبریں ہیں اس کے حوالے سے اگر ہم بات کرتے چلیں فاطمہ افندی کی، جو کہ پاکستان ٹیلی ویژن کا بہت بڑا نام ہے۔ معیاری فلمیں بنا کر بحران سے نکلنے کی رفتار جو ہے وہ تیز ہو سکتی ہے، یہ ان کا کہنا ہے۔ ان کا کہنا یہ کہ ہمیں اچھی فلمیں بنانی چاہیے۔
نہیں بالکل، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ فاطمہ نہ بھی کہتی تھی، ہمیں سب کو پتا ہے کہ اچھی فلمیں بننی چاہیے، اور خاص طور پہ جو موضوعات ہیں اس سوسائٹی کے جہاں ہم رہتے ہیں ان کو اجاگر کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے کمرشلزم ہونا چاہیے، اس لیے کہ آپ ایک بزنس ہے فلم میکنگ بھی، آپ پیسے کمانا چاہتے ہیں، انویسٹ کرتے ہیں، تو اس کا آؤٹ کم یا آؤٹ پٹ بھی آپ کو ملنا چاہیے اس سے قطع نظر۔ لیکن جس طرح ہمارے پڑوسی ملک میں ہوتا ہے، دنیا بھر میں یہ خاص طور پہ جو شارٹ فلمز ہوتی ہیں یا آرٹ فلمز بنتی ہیں ان میں یہی ہوتا ہے کہ معاشرے کے مختلف جو موضوعات ہیں، خاص طور پہ جب مسائل، ان کو اجاگر کرتے ہیں ایک نئے پیرائے میں، تاکہ جو اس کا میسج ہے وہ پر اثر ہو۔
جی،
اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم اپنے تمام سننے والوں کو بتائیں گے کہ دو فلمیں ایسی ہیں، ایک تو ہارر اور تھرل سے بھرپور فلم ہے پری، اس کا میوزک جو ہے اس کے حوالے سے پریس کانفرنس کی گئی ہے، اور پریس کانفرنس میں جو میوزک کے متعلق جو اداکارہ ہیں عزیکا ڈینیل، انہوں نے کہا کہ فلم کا میوزک جو ہے وہ بہت شاندار ہے۔ فلم میں ہیرو کا کردار ادا کرنے والے جنید اختر نے بھی فلم سے متعلق کامیابی کی امید ظاہر کی ہے، اور ان کا کہنا تھا کہ ایک عرصے بعد بڑے پردے پر ہارر فلم کی ریلیز سے ہر کوئی خوش نظر آ رہا ہے۔
اچھا، پری کی آپ نے چونکہ ذکر کیا ہے، تو یہ مری کی بہت اچھی لوکیشنز پر اس کو شوٹ کیا گیا ہے فلم کو، اور کچھ اینگلز اس کے واقعی اچھے لیے گئے ہیں۔ چونکہ مکمل طور پر ابھی فلم نہیں آئی ہے، تو اس پر ہم زیادہ بات نہیں۔
بالکل، اور اس کے علاوہ ایک اور فلم ہے آزاد، اور اس کی نمائش جو ہے وہ 9 کو کرنے کی تیاریاں شروع ہو چکی ہیں، اور فلم آزاد کے ہدایت کار اور جو اداکار ہیں ریحان شیخ، یہ ان کی فلم ہے، اور 15 December 2017 کو ساؤتھ ایشین فلم فیسٹیول میں دکھائی جا چکی ہے۔ اور اس کے قابل ذکر فنکاروں میں سنم سعید، ریحان شیخ، سلمان شاہد، کشور سجاد، نمرہ بچہ اور سبرین ہسپانی، زاہد احمد اور اس کے ساتھ دوسرے اداکار بھی موجود ہیں۔ اور یہ ایک، اگر اس میں ہم دیکھیں تو عمران عباس اور شمائلہ حسین کی ایک اسپیشل انٹری بھی ہے اس فلم میں۔ اور یہ فلم جو ہے بلنک اسٹوڈیو اور رومی فلمز کے اشتراک سے بنائی گئی ہے۔ فلم کا میوزک جو ہے عباس علی خان اور تیمور مرزا نے دیا، اور عکاسی کے جو فرائض ہیں وہ الیاس کشمیری نے سر انجام۔
اور اس فلم کا جو گانا ہے، ایک پہلا گانا جو ہے وہ ابھی تک ریلیز کیا گیا ہے، ٹھہریے حضور، جو کہ اگر ہم اپنے 60 کے دہائی کے گانوں کی بات کرتے چلیں، جو بڑے ٹپیکل میوزک کے ساتھ وہ ترتیب دی جاتی تھی دھنے، وہ اس کی یاد دلاتا ہے آپ کو۔ تو یقیناً آئے گی جب یہ فلم سنیما گھروں میں، تبھی ہم اس کے بارے میں مزید جو ہمارے سامعین ہیں ان کو ہم آگاہ کر سکیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم بات کرتے چلیں کھیلوں کی خبروں کے حوالے سے، تو اس سے بھی ہم آپ کو آگاہ کریں گے، اور کھیل کے میدان میں کیا ہو رہا ہے یقیناً تفصیلاً تو ہم بات کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے ہی اگر ہم آج جو جیت ہوئی ہے کرائسٹ چرچ میں آئی سی سی U19 ورلڈ کپ کے جو دوسرا سیمی فائنل تھا، اس میں بھارت اور پاکستان جو مد مقابل تھے، اور 203 رن سے جو بھارت ہے وہ ہرا کر پاکستان کو فائنل میں پہنچ گیا ہے، اس کے حوالے سے بھی ہم آپ سے بات کریں گے، جبکہ کچھ اور دیگر ایسی خبریں ہیں جو کہ حصہ رہیں گی، لیکن ان سے ہمیں آگاہ کریں گی ہینا تاج جو کہ ہم اسٹوڈیو میں فیو سیکنڈز کے بعد جوائن کریں گی، اور اس کے بعد ہینا تاج سے ہم یقیناً جو پاکستانی اس وقت ہمارے پلیئرز ہیں ان کی جو پرفارمنس ہے اس کے حوالے سے بھی ہم بات کریں گے، وہ بھی جانیں گے کہ وہ کس طریقے سے اپنی پرفارمنس بہتر کر رہے ہیں، اور جو کہ صبح آپ دونوں غصہ کر رہے تھے اتنا اسٹوڈیو میں کہ کس طریقے سے ہماری پرفارمنسز کو بہتر کیا جانا ہے، اس پر کام ہو تو اس پر بھی ہم بات کریں گے. ہنا السلام علیکم.
وعلیکم السلام. صبح خیر پاکستان.
صبح خیر پاکستان. ہنا بتائیے کیا اہم خبریں ہیں آپ کے پاس؟ آئی سی سی انڈر 19 ورلڈ کپ پہ تو ہم اپنے جذبات کا بڑا اظہار کر چکے ہیں، لیکن آپ پھر اگر چاہیں تو بتا سکتی ہیں ہمارے سامعین کو.
جی جی، سامعین کو ضرور میں بتانا چاہوں گی کہ آئی سی سی انڈر 19 کرکٹ ورلڈ کپ کا سیمی فائنل کا دوسرا میچ آج پاکستان اور روایتی حریف بھارت کے درمیان کھیلا گیا تھا، جس میں بھارت نے پاکستان کو 203 رن سے شکست دے دی اور پاکستان جو ہے انفارچونیٹلی فائنل میچ میں نہیں پہنچ پایا. پاکستانی ٹیم کی کارکردگی جو تھی وہ کافی بہتر تھی، کیونکہ انہوں نے ایٹ لیسٹ کوشش کیا، اچھا کھیلا، سیمی فائنل تک آئے، لیکن وہ بہرحال فائنل میں نہیں پہنچ چکے. جو اب فائنل ہے وہ انڈیا اور آسٹریلیا کی ٹیم کے درمیان کھیلا جائے گا.
جی
یہ تھی صورتحال سیمی فائنل کی انڈر 19 کرکٹ ورلڈ کپ کے حوالے سے. اب کچھ اچھی اچھی خبریں بھی شیئر کرتے ہیں اپنے سامنے.
کچھ خبریں؟
ہاں جی بالکل ہیں.
بس یہ ختم ہو گیا انڈر 19 میں سے بحث کر دی تھی ہم نے تو.
نہیں اس سے بحث نہیں کرنی ہے، آپ لوگوں نے بہت بحث کر لی ہے.
اس پہ ایک چیز ہے کہ دیکھیں، پہلا سیمی فائنل جو ہوا تھا وہ افغانستان اور آسٹریلیا کے
درمیان ہوا تھا. بالکل
کامیابی حاصل کی. اور اب یہ بھی ہم اپنے تمام سننے والوں کو بتائیں کہ جو آسٹریلیا اور اب بھارت کے درمیان اب اس کا فائنل جو ہے ہونے جا رہا ہے. انڈر 19 ورلڈ کپ میں اس سے قبل بھی ہم نے بات کی کہ جو کارکردگی تھی شروع میں وہ تھوڑی حوصلہ افزا نہیں تھی، لیکن اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ پاکستان ٹیم نے کم بیک کرنے کے بعد سیمی فائنل تک رسائی حاصل کی. اور دوسرا کچھ تنقید جو ہے وہ سامنے آئی مسعود بیگ کی طرف سے، اور مسعود بیگ نے یہ بات کی کہ ہمارے پاس اتنے ایفیشنٹ کھلاڑی، اتنے اچھے کھلاڑی کیوں نہیں ہیں کہ جو میدان میں جا کر اس پریشر کو جو ہے وہ سنبھال سکیں. تو میں یہی کہوں گا کہ پریشر کی جہاں تک آپ نے بات کی ہے کہ ہمارے پاس وہ فیسلٹیز اب بہت عرصے کے بعد پاکستان کے اندر انٹرنیشنل کرکٹ کا ریوائول ہوا ہے، اور اس ریوائول کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہتری آ رہی ہے.
یقیناً ہم اس پر بحث جو ہے وہ جاری رکھیں گے جب ہم واپس آئیں گے. ہنا آپ ہمیں دیگر اچھی خبروں سے آگاہ کریں، ہم تھوڑا اچھا محسوس کریں.
اب آپ نے کھلاڑیوں کے بارے میں بات کر ہی لیا تو ٹی ٹوینٹی کی جو تازہ ترین رینکنگ آئی ہے میچز کی،
جی بالکل،
وہ میں شیئر کرتی چلوں. بابر اعظم نمبر 1 بیٹس مین بن گئے ہیں. یہ آپ کی تنقید کا یقیناً ایک بہت اچھا سا ایک وضاحت ہو سکتی ہے آپ کی تنقید کی کہ آئی سی سی نے ٹی ٹوینٹی فارمیٹ میں کھلاڑیوں کی رینکنگ جاری کر دی ہے. پاکستان کے بابر اعظم جو ہیں وہ بازوں میں پہلے نمبر پر آ گئے ہیں. ہم لوگوں نے دیکھا کہ ٹی ٹوینٹی سیریز جو 3 روزہ میچ کھیلے گئے پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان، پاکستان نے اس میں نیوزی لینڈ کو شکست دی اور ٹی ٹوینٹی سیریز جیت لی تھی. اگر بلے بازوں کی ہم بات کریں تو بابر اعظم 786 پوائنٹس کے ساتھ پہلے نمبر پر ہیں، جبکہ آسٹریلیا کے ایرن فرنچ دوسرے نمبر پر اور بھارت کے وراٹ کوہلی تیسرے نمبر پر آ گئے ہیں. کوئی بابر اعظم کے علاوہ پاکستان کا کوئی اور کھلاڑی جو ہے وہ ٹاپ 10 بلے بازوں کے فہرست میں شامل نہیں ہے. لیکن اگر ہم بات کریں بابر اعظم کی تو 2009 میں جو تھا وہ مصباح الحق نے ٹی ٹوینٹی کے بہترین بلے باز بننے کا اعزاز حاصل کیا تھا، اور اس کے بعد بابر اعظم نے یہ اعزاز حاصل کیا ہے. اور ہمارے جو دیگر کھلاڑی ہیں کپتان سرفراز احمد کی ہم بات کریں تو انہوں نے 79 رنز بنانے کا جو ان کو ایوارڈ ملا ہے وہ 21 درجہ ترقی کی صورت میں ملا، اور اب وہ 76 پوزیشن سے 55 نمبر پر آ گئی ہیں رینکنگ میں. اور فخر زمان جو ہیں وہ 99 سکورز کر کے 112 سے 71 پوزیشن پر پہنچ گئے ہیں. احمد شہزاد کی بھی بات کرتے ہیں تو وہ 2 درجہ ترقی کے ساتھ 25 نمبر پر اس وقت موجود ہیں.
جی
آل راؤنڈر کی بھی اگر ہم لوگ بات کرتے ہیں تو قومی ٹیم اس میں بھی کہیں کسی سے پیچھے نہیں رہی ہے. شعیب ملک 12 اور محمد حفیظ جو ہیں وہ اب 15 نمبر پر موجود ہیں. تو یقیناً ہمارے پاس اچھے کھلاڑی موجود ہیں. جب بھی رینکنگ میں پاکستان نے ایک زبردست میچ میں کم بیک بھی کیا ہے اور رینکنگ میں بھی وہ ان کے پوائنٹس میں اضافہ ہوا ہے. اب میچ ایک اور پی ایس ایل 3 کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو اس کے لیے کہ متبادل کھلاڑیوں کا جو ہے وہ اعلان کر دیا گیا ہے، ان کے نام سامنے آ گئے ہیں. مچل جونسن ہیں، بریتھویٹ میتھیوز ہیں، لیوک رائٹ اور سمنز کی جگہ کچھ نئے کھلاڑی شامل کیے گئے ہیں پی ایس ایل 3 میں. اگر ہم لوگ بات کریں تو انگلش فاسٹ بولر ٹائمن ملز کو مچل جونسن کی جگہ کراچی کنگز میں شامل کر دیا گیا ہے، اور کوئٹا گلیڈیٹرز کی ٹیم نے بھی کچھ تھوڑی بہت تبدیلیاں کی ہیں اپنی ٹیموں میں. کارلوس بریتھویٹ کی جگہ جوفرا آرچر کو ٹیم کا حصہ بنا لیا گیا ہے. کراچی کنگز میں بھی دو تبدیلیاں کی گئی ہیں. اگر ہم دیکھیں تو لیوک رائٹ کی جگہ جو ڈینلی اور کولن مرل کی جگہ لینڈر سمنز کو شامل کر لیا گیا ہے. اور پی ایس ایل 3 کا گیت بھی سامنے آ گیا ہے. اور یقیناً مجھے یاد ہے کہ ابھی تک پی ایس ایل 1 اور 2 کا جو ایک گیت ہے وہ بھی ہم لوگ ابھی تک بھول نہیں سکے ہیں. اور یقیناً یہ بہت اچھا گیت ہوگا اور بہت ہم اس کو انجوائے کریں گے.
یہ تھی آپ نے سنا ہے یہ گیت ویسے
نہیں, کیونکہ یہ 22 فروری کو اس کی لانچنگ ہوگی باقاعدہ طور پر. تو پھر ہی یہ ہم انشاءاللہ اس کو انجوائے
کریں گے.
گائیں گے بالکل,
ہنا کیوں گائیں گی, آپ اور عمر گائیں گے اور میں اور ہنا سنیں.
ہاں ہم سنیں گے بالکل.
نہیں ویسے مسعود بیگ کی آواز بہت اچھی ہے, مسعود بیگ کی آواز بہت اچھی ہے. اور یہ اس دن ان کا موڈ بھی تھا
گیت سنانے کا, لیکن آپ نے موقع نہیں دیا.
لیکن آپ نے موقع نہیں دیا.
میں چاہتی ہوں کہ ہمارے سامعین ہمارا پروگرام سنتے رہیں.
اگر ہماری غیر سنجیدہ گفتگو ختم ہو گئی ہو تو میں اپنی جو ساتھی ہماری ہیں ہنا تاج, ان کو 23 فروری جو آپ ملاقات ہوگی اس گانے کو تیار کر کے لائیے گا تاکہ ہم سامعین سے بھی جو ہے وہ
آپ کی گفتگو کی سنجیدگی کی میں داد دیتی ہوں. شکریہ ہمارے ساتھ موجود رہنے کے لیے. اور اب چونکہ ہم اختتامی لمحات کی جانب بڑھ رہے ہیں اپنے پروگرام کے, تو اپنے سامعین کو یہ ضرور بتاتے چلیں کہ جو گوادر ایکسپو ہے, دو روزہ یہ ایکسپو ہے, اس میں بہت سی کمپنیز جو ہیں 150 ممالک جو ہیں وہ شریک ہیں. اور اس کا افتتاح وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے گزشتہ روز کر دیا. اور اس کے حوالے سے اگر ہم بات کرتے چلیں تو یقیناً جو پاکستان کی ترقی ہے معیشت کے حوالے سے وہ اس میں انتہائی اہمیت کے حامل ہے. آپ کو بتاتے چلیں اس پروگرام کے انچارج تھے اسد اللہ خان, پروگرام کوآرڈینیٹر تھیں فوزیہ کلثوم رانا, پروگرام انجینئر شہزادہ محمد عباس, جبکہ نگرانی اعلیٰ تھے جاوید خان جدون.